چھوڑ کر ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ایک مقام سے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی, بچے کی طرح بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ہم نے غور کیا تو وہ رونے کے بعد اس کھجور کے خشک تنے میں سے آ رہی تھی. وہ رو رو کے گھر کا آقا مجھے چھوڑ دیا, حضور مجھے چھوڑ دیا, آقا آپ کا جتنے باپ سے مس ہوتا تھا حضور مجھے چین آ جاتا تھا, اے کائنات کے والی مجھ سے کیا پتا ہو گئی, اے کائنات کے والی مجھے چھوڑ دیا, رو پڑا بچوں کی طرح بھی پڑا. ادھر وہ رویا ادھر آپ کا ایک بوجھ ہاں ممبر پاک سے اترے اور حضور نے آگے بڑھ کر حضور کے خشک تنے کو سینے لگا دیا. یہاں ایک امر ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضور کا خشک تنا روتے ہوتا ہے ہجر رسول میں اتلے ہنانا در ہجر رسول. مولانا روم علی نعمت نے نمبر سنی کے اندر اس کو پورا میری شاعرانہ انداز اس کو بیان کیا, مولانا روم نمبر سنی کے اندر بھی کہ اس نے ہنانا در ہجرے کہ حجرے ہجرے رسول کے اندر ہجرے رسول فراق رسول کے اندر خشک تنا اگر روتا ہے تو محمد ممبر سے اتر کر اس کو سینے سے لگاتے ہیں کہ اے مصطفیٰ کی امتی تو اس کے مصطفیٰ میں روئے گا, ہجرے مصطفیٰ میں روئے گا تو کائنات کا باندھی تجھے بھی سینے نہیں لگائے گا, کائنات کا والی تجھے بھی سینے لگانے آئے گا. وہ اس نے یاد کیا, اس نے پکارا, آقا مجھے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا نہیں, اس نے ہنانا ہم تو لجپال نبی ہیں, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں تجھے, ہاں بتا کہ تجھے اگر تو چاہے تو تجھے ابھی ہرا بھرا کر دوں, ابھی تجھ پر پھل آئے, ابھی تجھے لوگ کھائیں, اگر تو چاہے تو ابھی تجھے لوگ کھائیں. اللہ اکبر, یہ اختیار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر تو چاہے تو یہ جنت میں لگا دوں. اس نے کہا حضور مجھے جنت میں لگا دیجیے. اب آ کے دو جہاں سے اس کو وہاں دفن کروا دیا, پر وہ پن چکنایا کہ میں نے اس کو جنت میں لگا دیا, جنت میں لگ گیا. اب وہ یعنی وہ جو جنت کے اندر اس کو مقام عطا کیا اور جنت کے اس کو پھل لگے گا اور اہل جنت اس کا پھل کھایا کریں گے, تو وہ نسبت اسے بہت ہی چیزیں ثابت ہو رہی, بہت ہی چیزیں ثابت ہوتی. لیکن ہم بات ختم کرتے ہیں کہ وہ جسے ہم بے جان کہتے ہیں حضور کا خشک تنا, وہ بھی مصطفیٰ کی نبوت کو پہچانتا ہے, شعور رکھتا ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی شہرت نہ کی. اس طرح ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں, کنکریاں, وہ کہتا ہے کہ محمد اگر تم یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے تو میں تجھ پر ایمان دے ہوں. آپ نے دو جانے ارشاد فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ کیا ہے یا یہ بتائیں میں بتاؤں یہ کیا ہے تمہاری مٹھی نے, یہ تمہاری مٹھی والی چیز بول کر بتائے میں کون ہوں. ادھر جملہ مبارک نکلا, ادھر ابو جان کی مٹھیوں میں سے کنکریوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ. وہ ڈر گیا, ڈر کے کنکریوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا, بھاگ گیا وہ اول سدوں کا سوا. سارا کچھ دیکھنے کے باوجود, ہر چیز معجزات دیکھے, کمالات دیکھے, دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ تھے, اس کے معلوم پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ منکر ہو گئے. اور خان کے کائنات کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک بخاری میں بھی ہے, مسلم کی بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ یہ ہم سے محبت رکھتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کرنا یہ قلب کی علامت ہے نا, قلب کی علامت. اس نے ہلانا, اس نے محبت کی حضور سے, وہ بھی قلب کی علامت ہے. کنکریوں نے محبت کی, وہ بھی قلب کی علامت ہے. لیکن یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیضان کہ قلب نہیں مگر پھر بھی محبت کرنے والا ہے, قلب نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مصطفیٰ کی انسان نبوت کہے گا کہ دل نہیں مگر دل جیسی خصوصیات عطا کر دی. سنا کہ یہ بہت ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بہت سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اسے پیار کرتے ہیں, یہ ہم سے چاہت کا اظہار کرتا ہے, ہم اسے چاہت کا اظہار کرتے ہیں. اور جبل شبیر ہے ایک پہاڑ, اس پر حضور ایک بار چڑھے اور اس جبل شبیر میں آواز دی, یا رسول اللہ میری اوج میں ہو جائے یہ کافر آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے. جبل شبیر نے پہاڑ میں آواز دیا, اللہ میری اوج میں ہو جائے, حضور نیچے تشریف لے آئیے, کافر آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے گا. جو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات کہ جہاں آپ کو ایک اونٹ, ایک اونٹ صحابہ بناتے ہیں کہ اونٹ یعنی کہ ہم میٹر پر بیٹھ کے ایک اونٹ لگا اور اس نے کان لگا کر اپنے ہونٹ ہلا کر حضور کے کانوں کے ساتھ لگا دیے اور کچھ کہنا چاہا. آقا نے اپنے کان مبارک اس اونٹ کے منہ کے ساتھ لگا دیے اور بعد میں ایک ارشاد سنایا کہ کون ہے اس کا مالک, کون ہے اس کا مالک کو بلایا گیا. سورہ کائنات کے ساتھ اسلام ارشاد سنایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ جب یعنی جب کام تو پورا لیتے ہو لیکن چارہ پورا نہیں دیتے, غذا پوری نہیں دیتے, اور جب جوانی میں پاک کام لے کے لیے بوڑھا ہو گیا ہے اب تم اس کا خیال نہیں رکھتے, اونٹ ہم سے شکایت کر رہا ہے. تو اونٹ بھی پہچانتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری بات جانتے ہیں, اونٹ بھی حضور کی نبوت کو, حضور کی رسالت کو پہچانتی, حضور کو مشکل کشا اور راج دربار کو جانوروں نے بھی مانا ہے, انسان انسان ہو کر مشکل کشا نہ مانے تو سیما. تو تو اللہ پاک نے اپنے رب محبوب کی تشعور شعور کا نور اللہ پاک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عطا کیا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ تمہیں خشت اللہ بہت سی چڑھانی آتی ہیں کہ جو اللہ کے طور سے گر جاتی ہیں. تم اللہ کو باقی نہ مت معلوم اور تم کتنے غافل ہو گئے ہو تم, مگر جو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ پاک تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے, تمہاری غفلتوں سے اللہ غافل نہیں ہے, اللہ پاک تمہیں جان رہا. اس آیت کریمہ سے جیب و نور اس کا بطور بالخصوص قلب کے حوالے سے کہ انسان کا دل کیا ہے. ثم قصد قلوبکم, دل کا نرم ہو جانا, دل کا سخت ہو جانا, تو دل کے اندر کیا کیا اسرار و رموز ہیں, کہ دل کیا چیز ہے, دل کی کائنات کیا چیز ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہم کچا رہا. یہ دل کیا چیز ہے, انشاءاللہ اس پر ہم کل موسم ملیں گے. اللہ پاک نے قرآن کے مفہوم سمجھنے کی شان ربوبیت اور شان نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سن سب کو لوگوں کو میرے بعد جاری رکھنے میں پہلے جا رہی ہوں اور شہر کی سو ودن میں بھی میں شجا رہی تھی ہمارے سطح میں ہوئی دن بھائی وہ ان میں تھا یہ ہماری چلی سی تین جار دل کی سختی کے حوالے سے ضروری تھی, جس میں اللہ رب نے بنی اسرائیل کے دلوں کو سب پیشاب فرما رکھا ہے اور پتھروں کے ساتھ ان کو تشبیہ دے رکھا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے پتھروں کی تین اقسام بیان کی کہ بعض پتھر اس طرح ہوتے ہیں, بعض اس طرح ہوتے ہیں, بعض اس طرح ہوتے ہیں, اور بنی اسرائیل کو اسے جوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. غم اللہ غافل عما تعملون, اور اللہ پاک تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اس آیت کریمہ میں کرم اس کے ترجمے اور اس کی تشریح کے بعد ذرات کی اور پتھروں کے شعور پر گفتگو ہوئی تھی اور اس پر مقدر ہم نے قرآن سنت کے حوالے سے دلائل بھی پیش کر دیے تھے کہ خالق کائنات اس نے پتھروں کو بھی اور جانوروں کو بھی اور اپنی تمام تر مخلوقات کو اپنی ذات کا علم اور اپنی ذات کی معرفت عطا کی, اور ہر چیز اللہ رب العزت کو جانتی پہچانتی اور اس کا ذکر کرتی ہے. اور اسی حقیقت کا اظہار قرآن مجید نے کچھ اور مقامات پر بھی کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان کل من کے سماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ اللہ کے حضور بندہ ہونے کا درجہ رکھتے ہیں, یعنی کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کے حضور اس کا بندہ ہے. تو جب کائنات کی ہر چیز بندہ ہے تو ہر بندہ اپنی یعنی ہر عبد کے اپنی معبود کو بھی پہچانتا اور جانتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح قرآن مجید نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا دلوں کی سختی کے حوالے سے اہل ایمان کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے ساتھ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے ساتھ جھک جائیں. وما نزل من الحق, اور جو کچھ اللہ رب العزت نے حق نازل کیا ہے اس کو سن کر اللہ کا ذکر سن کر کیا ابھی اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جانے اللہ کے خوف سے. بڑا ضروری ہوں کل لگی محبت الکتاب ابھی قبل اور اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو ان سے پہلے من قبل اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی فطار علیہم الامر اور اسی حالت میں ان پر زمانہ گزر گیا فقصت قلوبهم پس ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منهم فاسقون اور ان میں اکثر جو ہے وہ فاسق ہو گئے. اللہ پاک اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل ایمان تمہارے دل بھی ان کی اہل کتاب کی طرح کہیں سخت نہ ہو جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے, مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے دل مزید سخت سے سختر ہوتے گئے اور کہیں تمہارے دل بھی اس طرح نہ ہو جائیں. اس لیے اپنی دل کی قلب کی نرمی کا سامان کرتے رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایک جو بڑی فرق کی قلوب کی دلوں کی سختی کا ذکر کیا اور دوسری چیز جو ان آیات کریمہ سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عرفاء کہتے ہیں کہ یہ جو پتھروں سے پانی نکلتا ہے یہ بھی گویا پتھروں کے آنسو ہوتے ہیں. پتھروں کے آنسو ہوتے ہیں جو وہ اللہ کے خوف سے یعنی اللہ کی ذات سے ڈر کر جو پتھر روتے ہیں تو یہ رونا یہ آنسو پانیوں اور چشموں کی صورت میں پتھروں سے جاری ہو جاتا. تو یہ آنسو پتھروں کے آنسو ہیں کہ جن سے زمانہ سیراب ہوتا ہے, زمانہ سیر پاتا ہے, زمانہ سیراب ہوتا ہے. تو پتھروں کے آنسو سے اگر انسان کا جسم سیراب ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں کے آنسو سے انسانوں کی روحیں سیراب ہوتی ہیں, روحیں فیضیاب ہوتی ہیں. تو پتھروں کے آنسو سے جسم سیراب ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے آنسو سے انسانوں کی روحیں سیراب ہوتی ہیں اور روحیں اپنا مقصود پاتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں پتھروں کی اقسام اور پتھروں کے درجات بیان کیے کہ پتھروں کے مختلف قسم کے درجات ہوتے ہیں. کچھ پتھر تو وہ ہوتی ہیں نماز یا نفر جو من الانہار کہ ان سے نہریں گوٹ لگتی ہیں. کچھ پتھر وہ ہوتی ہیں بینا منہا نماز یا شب کا کو وہ پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے. کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں بینا منہا نماز یا بیت الشیت اللہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں گر جاتے ہیں. تو یہ تین قسم کے اقسام اللہ پاک نے پتھروں کے تین درجات بیان کیے. تو جن طرح ان پتھروں کے تین درجات ہیں اسی طرح انسانوں کے بھی درجات جس طرح یہ تین اقسام پتھروں کے لاکار نے بیان کی اسی طرح مختلف درجات انسانوں کے بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیے. انسانوں کے درجات مثلا وہ پہلی قسم ہے جو پتھروں کی بہت ملا کے جا رہا کہ لمایا تجربہ مل رہا. بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں یعنی بہت زیادہ پانی ان کے اندر جمع بھی ہوتا ہے اور وہ پانی آگے بھی دے دیتی ہے یعنی وہ فیض کو اپنی ذات کے اندر جمع بھی رکھتی ہیں اور فیض کو وہ پتھر منتقل بھی کرتے ہیں, اس فیض کو آگے تقسیم بھی کرتے ہیں, وہ فیض کو آگے منتقل بھی کرتے ہیں. اسی طرح وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ دوسری قسم پتھروں کی وہ ہے دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ ایک نہر تو نہیں بنتے, وہ پتھر جو باقاعدہ ایک نہر یا ایک چشمے کی صورت اختیار نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان پتھروں کے اندر سے پانی نکل آتا ہے اور وہ پانی چھوٹے چھوٹے چشموں کی صورت میں پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے یعنی باقاعدہ نہروں کی صورت میں پھوٹتا تو نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے چشموں کی صورت میں وہ پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے. اور تیسری قسم ان پتھروں کی ہے کہ جو لبا یحدث من خشیت اللہ کہ جن سے اللہ جن سے پانی نہیں نکلتا لیکن وہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں, اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اب تین ہی درجات اللہ رب العزت نے تین درجات انسانوں کے پیدا کیے, تین درجات انسانوں کے قلوب کے بھی تین احوال ہیں. پہلا حال تو انسان کے دل کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے فیض لینے والا بن جائے اور مخلوق کو فیض دینے والا بن جائے یعنی اس کے وجود سے فیض کی نہر جاری ہو کہ جو آئے وہ سیراب ہو کر جائے. اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نبی ہیں پیغمبر ہوتے ہیں صلحاء ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں وہ ان نہروں کی صورت ہوتے ہیں, نہروں کی اللہ رب العزت کی ذات سے فیض لیتے ہیں. یا کفت جاون منہ الانہار ان کے وجود سے بھی فیض کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں, ان کے وجود سے فیض کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پھر بے سکون ان کی مجلسوں میں آتے ہیں آ کر سکون پاتے ہیں, پھر بے چین ان کی بزم میں آتے ہیں اور آ کر چین پاتے ہیں, نہ مراد اور بے مراد ان کی بزم میں آتے ہیں اور مراد میں لے کے جاتے ہیں. پھر وہ اپنے دل کی سختیوں کو لے کے آتے ہیں, نگاہیں ناز اٹھتی ہے تو وہ یعنی اللہ اللہ کی ضربوں سے وہ دلوں کو نرمینا تقسیم کرتے ہیں, تو وہ لوگ لہر کی صورت ہوتی ہیں, اللہ کے ذات پیر رسول کی ذات پیر جو لے رہے ہوتے ہیں اور نہر کی صورت میں وہ اپنے وجود سے پیدا پیاز مخلوق کو تقسیم کر رہے ہیں. ایک قسم تو یہ. اب دوسری قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ ایک نہر کی صورت کو اختیار نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کے دل کی رفت ہوتی ہے, ان کے دل کے اندر ایمان کی وہ حالت ہوتی ہے کہ پھر بھی ان کا دل یعنی اتنا نرم اتنا رقیق ہوتا ہے کہ وہ یعنی پھر بھی کسی حد تک دوسروں کے فائدے کا سبب بن جاتے ہیں. ان کا فیض اتنا وسیع نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ لوگوں کے لیے فیض آسانی کا باعث بن جاتے ہیں, اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں دوسروں کے لیے بھی, لیکن یہ درجہ اس سے کم تر یعنی نہر سے قسمے کا درجہ کم ہے, جو پانی ایک جگہ جمع ہو اس کا درجہ کم ہے. فیاض روزوں میں ہوٹ باغ تو وہ پھٹ جاتے ہیں, پتھر پھٹ جاتے ہیں, ان سے پانی نکل کے جمع ہو جاتا ہے, تو وہ بھی کسی حد تک فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں. اب تیسری قسم وہ ہے لما ورنہ منہا لما یحبط من خشیۃ اللہ ورنہ منہا لما یحبط, کہ وہ جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں, وہ اللہ کے یعنی وہ جو خود تو فیض کسی کو نہیں دیتے لیکن یہ کہ خود اللہ کی اطاعت میں کامل ہوتے ہیں, خود یعنی فیض آسانی تو نہیں ہوتی لیکن اپنی ذات کے اندر وہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہتے ہیں, اپنے اندر اپنے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر محسوس کرتے رہتے ہیں. تو یہ تین اقسام. اور چوتھی قسم حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے انسانوں کی, آپ یہ دو جا سب نشاط ہوتی ہے کہ میری جو ہدایت اللہ رب العزت نے مجھے کہ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, یہ ہدایت ایک بارش کی طرح وہ بارش برستی ہے مختلف زمینوں پہ برستی ہے, اب ہر زمین کے اپنے حوال ہوتے ہیں, اب وہ بارش کسی نرم زمین پہ برستی ہے تو وہ جو زمین اس پانی کو جذب بھی کر لیتی ہے, زمین خود بھی خراب ہوتی ہے اور پھر جذب ہو کر پھر وہاں سے قرضے ملتے ہیں, وہاں سے سب کا اگتا ہے, تو وہ زمین خود بھی سیراب ہوتی ہے, دوسروں کو بھی پھل پھول فراہم کرتی ہے, بارش ہوتی ہے دوسروں کو بھی سبزہ دیتی ہے, دوسروں کو بھی پھل دیتی ہے, دوسروں کو بھی پھول دیتی ہے. تو پہلی مثال تو اس زمین کی ہے. اب دوسری مثال اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ زمین وہاں یعنی وہ زمین خود سیراب ہوتی ہے لیکن اس طرح وہاں سبزہ وغیرہ نہیں اگتا جس طرح کہہ لی نرم زمین میں, لیکن یہ ہے کہ یہ کم از کم خود تو سیراب ہو جاتی ہے نا, خود تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. اور تیسری قسم وہ ہے ایسی شور زدہ زمین, ایسی کلر زدہ زمین کہ جو نہ خود سیراب ہوتی ہے نہ دوسروں کو سیراب ہوتی ہے. چوتھی قسم, نہ خود کچھ آتی گئی ایسی زمینیں جہاں بارش پڑتی ہے, نہ تو وہ وہاں چشمے بنتے ہیں, نہ وہاں پانی جاری ہوتا ہے, نہ وہ زمین یعنی خود سیراب ہوتی ہے, اور نہ کیونکہ وہاں پانی جمع نہیں ہوا تو اس لیے وہاں کوئی چیز اگی نہیں, جب اس زمین نے پانی کو جذب نہیں کیا تو وہاں کوئی چیز اگ نہیں سکی, تو جب اگ نہیں سکی کوئی چیز تو دوسروں کے لیے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکی, دوسروں کے لیے فیض پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکی. تو نہ خود سیراب ہوئی نہ دوسروں کو سیراب کیا, نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ اٹھایا, یہ حال اللہ رب العزت کافروں کا بیان کرتا ہے کہ کافروں یہ پتھر بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, ان سے بھی نہریں ٹوٹ پڑتی ہیں, نہریں نہ ٹوٹے تو چشمے بن جاتے ہیں, چشمے نہ ٹوٹے تو کم از کم اپنی ذات میں خوف محسوس کرتے ہیں. ادھر کافروں کا یہ حال ہے مگر تم ظالموں تم تو ان تینوں قسموں میں سے ایک قسم سے یعنی پتھروں کی طرح بھی نہیں ہو, تم تو پتھروں سے بھی کم تر ہو, تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو, اس لیے کہ یہ اپنی ذات میں فائدہ اٹھا کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, دوسروں کو فائدہ یا کم از کم اپنی ذات کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں, دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ بھی بنے کم از کم غیر منہا لما جہب تو میں خشیت اللہ اپنی ذات میں کوئی ڈر کرتے ہیں, اور تم تو ایسے ہو نہ خود اللہ کی ذات سے ڈرتے ہو, نہ اس ذات سے فیض لیتے ہو نہ فیض آگے دینے والے, تمہارے دل اس کلر سدا اور اس بنجر زمین کی طرح ہے کہ جن پر بارش برستی تو ہے مگر وہ فیض نہ لے سکتی ہے نہ فیض دے سکتی ہے. اس لیے قرآن جی نے شاید ماتا ہے یہ دلوں کے بھی کثیر ہوں وہ یہ دل بھی کثیر, اللہ پاک اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے کثیر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کثیر لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. اب گمراہ یعنی قرآن کی آیات اور گمراہ کریں اس کا کیا معنی ہے, یہ کیوں نہ جارت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی بارش تو مسلسل برستی ہے, اللہ کی رحمت تو برستی ہے, لیکن اگر دل کی زمین گندی ہو جائے, دل کی زمین کلر پتا ہو جائے تو یہ جو بارش رحمت ہے یہ بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی, یہ ہمیں بتاتا ہے اگر دل کی حالت اجڑی ہوئی ہو، دل کی زمین تباہ ہوئی ہو، دل کے اندر سختی آئی ہوئی ہو، تو یہ اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت کے قرآنی آیات کی رحمت بھی ان دلوں کے اندر نہیں سکتی، جو دل کو کسی کبیرم وجہ نہیں کبیرا، پھر کوئی ہدایت اثر نہیں کر سکتی، پھر کوئی بات اثر نہیں کر سکتا، پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی، پھر قرآنی آیات بھی اثر نہیں کرتی. یعنی وہ لوگ نبیوں کی صحبتوں میں رہے، نبیوں کی صحبتوں میں رہے، نبیوں کے پاس ان کے بیٹھتے رہے، نبیوں کو کہتے رہے. کیا وجہ؟ کہ ایک شخص 40 سال تک نبی کو دیکھتا رہا لیکن اندر وہ ہدایت نہیں اتری، اس لیے کہ اندر کی زمین سوما کا سخت قلوب ہوا، اندر کی زمین سخت ہو گئی ہے، گڈر گدا ہو گئی ہے، کہ وہ رحمت الہی کے نرم جھونکے ان سخت دیواروں کو، یعنی سب دیواروں سے ٹکراتے ہیں، واپس لوٹاتے ہیں. اور ایسے شخص کی مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کا حدیث پاک میں، یعنی کوزے الٹے کوزے کی طرح بیان کی گئی ہے، الٹا کوزا کہ جس پر کوئی چیز بھی رکھو وہ اس پر ٹھہرے گی نہیں بلکہ وہ نیچے گر جائے گی، نیچے گر جائے گا. ہدایت اس سخت اور تاریخ دل کے اندر داخل نہیں ہوتی. تو وہ اب کافر نبیوں کو انبیاء کو تکتے رہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، کہ وہ ہدایت ان کے اندر نہیں تھی، چونکہ ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو چکے. اب ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ آئے دور سے چل کے آئے اور ایک نگاہ چہرے پہ ڈالی، پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا چہرہ نہیں. عبداللہ ابن سلام آپ کہتے ہیں جہاں کو پہلی بار دیکھا، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، پہلی بار دیکھا تو پکار اٹھے کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ چہرہ جو مصطفیٰ کا چہرہ ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو، یہ چہرہ کسی سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے. تو وہ اندر کی زمین آباد تھی، اندر کی زمین نرم تھی، ادھر بارش برسی، ادھر اس زمین نے اس کے اثر کو قبول کر لیا، ادھر سر کو قبول کر لیا، ادھر ایمان کا پودا اگایا، ایمان کے پھل پھول اگائے. تو انسانوں کے بھی پتھروں کے درجات کی طرح انسانوں کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح پتھروں کے درجات، انسانوں کے درجات، اس طرح کافروں کے دلوں کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. کفر کی حالت میں کافروں کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہنم کے بھی درجے، کیونکہ کافروں کے درجے ہیں، اس لیے پاک نے جہنم میں بھی درجات، کوئی کافر نچلے درجے میں، کوئی کافر اوپر والے درجے میں، کوئی کافر اوپر والے درجے میں، کوئی اس سے اوپر والے درجے میں، کوئی اس سے اوپر والے درجے میں، کوئی اس سے اوپر والے درجے میں. کچھ ایک درجہ فرعونوں کے لیے، ایک درجہ قارونوں کے لیے، ایک درجہ عام کافروں کے لیے. جی تو اس حال چونکہ کافروں کے دلوں کی حالت بھی مختلف قسم کی تھی، تو اللہ پاک نے جنت کے اندر بھی مختلف درجات بنائے، جیسے جنت کے اندر ایمان والوں کے ایمان میں مختلف درجات ہیں، تو اللہ پاک نے جنت کے اندر مختلف درجات بنائے. کوئی نچلے درجے میں، کوئی اوپر والے درجے میں، کوئی زیادہ ایمان والا ہو اس سے اوپر والے درجے میں، کوئی اس سے زیادہ ایمان والا ہو اس سے اوپر والے درجے میں، کوئی اس سے زیادہ مضبوط ایمان والا ہو اس سے اوپر والے درجے میں. تو درجات ایمان کی حالتیں مختلف، جنت کے درجات بھی مختلف، ادھر کفر کی حالتیں مختلف، کفر کے جہنم کے درجات بھی مختلف. کوئی نچلے درجے میں، کوپر والے درجے میں، کوپر والے درجے میں، کوپر والے درجے میں، کوئی سب سے زیادہ سخت درجے میں، کوئی اس سے سخت درجے میں. تو یہ کافروں کے دلوں کے بھی مختلف حالت ہیں، اور پتھروں کی بھی مختلف حالتیں ہیں، اہل ایمان کی بھی مختلف حالتیں ہیں، کافروں کی بھی مختلف حالتیں ہیں. مثلا حضرت شیخ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافروں کے دلوں کے بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اور کچھ کفار تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی اپنے یہ نفس کی جو لذتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، طرف کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ رہبانیت ہے، رہبانیت یعنی سارے لوگ جنگلوں کی طرف، رہبانیت کا ایک تصور کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، دنیا داری چھوڑ چھوڑ کر، یعنی جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف، سہاروں کی طرف نکل جانا، اپنے نفس کی لذتوں سے منہ موڑ لینا، اپنے جسم کی لذتوں سے منہ موڑ لینا. تو جو کیونکہ وہ نفس کے خلاف چلنا شروع کر دیتے، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو روحانیت کے اندر انسان کو مختلف قسم کے کمالات ملتی ہیں، یہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، نفس کی جو بھی مخالفت کرے گا وہ کمالات اس کو ملیں گی. یہ صرف اور صرف ایمان ہی کے ساتھ پاتی ہے، یعنی جو شخص چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اپنے نفس کی مخالفت کرے گا جو بھی اس کے اندر روحانیت کا غلبہ آئے. آتا کافروں کا ایک درجہ یہ ہے، مطلب کچھ لوگ رہبانیت یعنی دنیا داری چھوڑ چھاڑ کر، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف نکل جاتے ہیں. تو کیونکہ نفس کے خلاف کرتے ہیں، اس لیے کسی حد تک روحانیت ان کے وجود پر بھی ساری ہو جاتی ہے، کسی حد تک روحانیت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر جب ان کو یہ روحانیت نصیب ہوتی ہے تو پھر مختلف قسم کے کمالات بھی ان کو نصیب ہوتے ہیں، جنہیں استدراج کہا جاتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اگر مسلمان کو وہ روحانیت کے غلبے سے کمال ملے تو وہ کرامت کہلاتے ہیں، اور کافی کو ملے تو وہ استدراج کہلاتی ہے. وہ استدراج کہلاتی ہے مثلا بزرگوں کے واقعوں میں، یعنی واقعات میں، تاریخ میں بہت ایسے واقعات بھی منقول ہیں جو کہ یعنی ان کے سامنے کافروں نے اپنے اپنے یعنی مرادہ دکھائے. مثلا بزرگ خود کے پاس حضرت شیزنا داتا گنج بکی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ایک کافی آئی ہندو آیا، اس نے اپنی جزی کو حکم دیا، اپنے آپ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بہت بڑا یعنی بڑا مقبول بنتا ہوں، میں ہوا موڑ کے دکھا سکتا ہوں. تو وہ دادا صاحب کے سامنے ہوا موڑنے لگ گئے، ہندو تھا ہندو لیکن دادا صاحب کے سامنے ہوا میں اڑا. اب حضور سے دادا گنج مشین حضور رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے قوم کی نالین اتاری، اپنی جوتی اتاری اور فرمایا کہ جوتی چند میرے حکم سے اڑ، اور اس کے ساتھ لگنا شروع ہوئے. اب وہ جوڑی جوتی اڑی اور اس ہندو کو مارنا شروع کر دیا، ماں کی ماں کی وہ نیچے لے گئے. یہ بہت یہ دادا صاحب کی کرامت کی، وہ ہندو کا استدراج تھا، استدراج تھا. وہ تو جوگی ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے خلاف یہ چیزیں یعنی نفس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو کسی حد تک روحانیت یہ کمالات انہیں دیا جاتی ہیں. لیکن ان کے ہاتھوں میں اس قسم کے واقعات شادی ہوتے ہیں، وہ استدراج کہلاتے ہیں، استدراج کہلاتے ہیں. اور جو اللہ کے ولی امام مومن کے ہاتھوں یہ چیزیں شادی ہوتی ہیں وہ کرامات کہلاتی ہیں. اب ایک درجہ قادر کر دیا جن کو استدراج مل جاتا، اور کچھ کافی اس طرح کے ہوتے ہیں نفس کے خلاف چلتے ہیں، نفس کے خلاف چلتے ہیں، نفس کے خلاف یعنی نفس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو پھر حضرت شیخ عبد الرحیم مدثر نے رکھواتے ہیں کہ ان کے لیے علوم غیبیہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، غیبی علوم کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں. پھر وہ باتیں بتاتے ہیں جو آپ شخص نہیں بتاتا، اور اس طبقے کو حکمائے اشراف کی جین کہا جاتا ہے، حکم آئے اشراف کی جین کہا جاتا ہے. کہ جو کافر ہو اور زید کی باتیں جو عام شخص نہ دیکھ سکے وہ باتیں بتائیں، یہ لوگ حکم آئے اشراف کی جین میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں ان کو یعنی اپنی ذات کے اندر خدا سے ڈرتے ہیں، کافر ہو کر بھی ان اللہ کی ذات سے نبی کا انکار کیا لیکن اللہ کی ذات کا ایمان ہے، کافر ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں. تو اسی خوف کی بدولت تفسیر عزیز نے شیخ عبداللہ مدثر بھی فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز مدثر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کشف دے دیتا، کشف دے دیتا. اب وہ کشف کے لیے قبروں والوں کے حال بھی جانتے ہیں، دلوں کے حال بھی، یعنی یہ کمال اللہ پاک ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یہ دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اور صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جو بھی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہ روحانیت کا طلبا اسے یہ کمالات دلا دیتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان. لیکن یہاں فرق پڑ جاتا، جب مسلمان کو یہ کمالات ملتے ہیں، مومن کو یہ کمالات ملتے ہیں، تو مومن ان کمالات کے سبب سے بھی اللہ رب العزت کے قریب ہوتا لیکن کافر وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا، وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی بارگاہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو وہ قرب کی دولت نہیں ملتی، مگر مومن کو قرب کی دولت نصیب ہو جاتا. تو کافروں کو بھی مختلف چلا جاتا، کوئی ہلکے درجے کا کافر، کوئی بڑے درجے کا کافر، کوئی اس سے بڑے درجے کا. تو پتھروں کے بھی کرا جاؤ، پتھروں کے یعنی پتھروں کی اقسام انسانی قلوب کے ساتھ جو افاق کہتے ہیں کہ ان کو تصویر دی گئی ہے، جتنا پتھروں کی اقسام اس طرح انسانی قلوب کے بھی احوال ہوتے ہیں، قلوب کے بھی دلوں کے بھی احوال ہوتے ہیں، قلوب کی اسی طرح تحقیقات ہوتی ہیں. اب پتھروں کے بھی درجات ہیں، مومنین کے بھی درجات ہیں، کافروں کے بھی درجات ہیں. تو مومنین کے درجات، جنت کے بھی درجات، جو یعنی کم ایمان والا وہ کم درجے میں، اس سے بڑھ کر ایمان والا اس سے بڑے درجے میں، اس سے بڑھ کر ایمان والا. اسی طرح کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں، اس لیے یہی وجہ ہے کہ جہنم کے لیے اللہ پاک نے درجات بلائے ہیں. اب خالق کائنات یعنی یہ جو دل ہے، دل سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی انسان کے لیے، دل کا ربیع الاول ہے، دل سخت ہو جائے سننا پسند لوگوں کو، تو یہ سب سے بڑی تباہی بربادی اور ہلاکت انسان کے لیے اس کا سبب بن جاتا. اب کافر ان کے دل سخت، وہ بار بار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے ہیں، آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرتا بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ حضور کے حکم سے یعنی پتھر کلمہ پڑ رہے ہیں، جب کا سجدہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تک رہے ہیں، لیکن کیونکہ دل سخت ہو گئے ہیں اس لیے ہدایت ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی. تو ہدایت کہاں اترتی ہے؟ ہدایت کی بارش نازل ہو تو کون سے دل ہیں جو قبول کرتے ہیں، سیر پودے بھی ہیں سیر دیتے بھی ہیں, وہ دل وہ ہیں کہ جن کی زمین نرم ہوتی ہے, جن کی زمین نرم ہوتی ہے, اس لیے نرم زمین پر ہی پھل پھول اٹھتے ہیں. اور جب مثلا یہ برتن انسان مٹی سے جب برتن بناتا ہے تو سب سے پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے, اب وہ نرمی اسے مختلف قسم کے برتنوں میں ڈال دیتی ہے. وہ چیز نرمی نہ ہو تو کوئی برتن مٹی کا نہیں بن سکتا, اب وہ نرمی کی وجہ سے برتن بنا تو انسان نے اس کو منہ سے لگا دیا, انسان نے اس کو ہونٹوں سے لگا دیا. اب دل کی جس زمین کی نرمی کی وجہ سے برتن بنے اور نرمی زمین کو برتن بنا کر انسان کے ہونٹوں سے لگا کے انسان پیار کرتا ہے, اگر دل کی زمین نرم ہو تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت اسے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے, اس انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اب دلوں کی مختلف حالتیں اللہ پاک نے قرآن مجید کو جان کی, دلوں کے امراض, دلوں کی امراض اللہ پاک نے ایک مقام پر لگا بتایا, ایک روح کے ہی مارا دوں, کہ یہ جو منافق ہیں, یہ جو کافر ہیں, اللہ پاک نے ان کے دلوں میں مرض ڈال دیا, ایک روح ہی ان کے دلوں میں مرض, سزا بحم اللہ ہو مارا گا, بس اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا رہتا. ایک مقام پہ شاید آپ اللہ جاتا تھا بر قرآن ہم آزاد قروب اقفال ہو, وہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے, یعنی تالے, کفر تالے کو کہتے ہیں, اس کی جمع اقفال, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. ایک مقام پر قرآن جیت ہے بران آزاد قروب ہی ماں سبول, کہ یہ جو یعنی جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں, اس لیے کہ گناہوں کے سبب ان کے دل پر سیاہی جلتی چلی جاتی, گناہوں کے سبب ان کے دل پر میل جلتی چلی جاتی ہے, تو اس سیاہی کے سبب آہستہ 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 جو جو گناہ کرتے ہیں یہ میل دلوں پر چڑھتی جاتی ہے, جہاں تک ایک وقت آتا ہے تو قرآن کی شاد ماتا ہے کہ وہ دل مکمل طور پر سخت ہو جاتے ہیں, اور مکمل طور پر سختی ان کے دلوں پر بارش ہو جاتی ہے. ایک وقت وہاں پہ قرآن کی کہتا ہے کرما گاہو گا بدلاہ قلوبوں, کہ وہ لوگ جو ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, یعنی اس میں یہ امر نہیں ہے یہ اللہ ہے جو دلوں کو یعنی زنگ الود کا نہیں, انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے برہما صاحب, کیونکہ لوگ خود ٹیڑھے ہو گئے تو بس اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا, اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ایک مقام پر قرآن کی عظمت ہے کہ پنج ہوا کی ذاتوں ہوں, اللہ پاک دلوں کو پھیرتا رہتا پھیرتا رہتا. اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ختم اعلیٰ سمے ہی بقلب ہی بجالا اعلیٰ بکر ہی غشاوہ, کہ اللہ پاک نے ان کی سماعتوں پر تو ان کی مہر لگا دی, اللہ پاک نے ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا, سماعتوں پر مہر, آنکھوں پر پردہ. اللہ رب العزت نے یہ ان غفلت زدہ اور تاریخ اور سخت دلوں کی علامات بیان کی, ان کی علامت یہ ہوتی ہے سخت دلوں والوں کی, کیونکہ کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے, ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, وہ ہدایت سنتے تو ہیں مگر نصیحت نہیں پکڑتے, وہ آنکھوں سے یعنی عبرت انگیز واقعات مناظر دیکھتے تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کر سکتے, عبرت پکڑ نہیں سکتے. تو اللہ نے پردہ اور ایک مقام پہ شاپ ماتے ختم اللہ والا قلوب ہے, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, والا سم ہے اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی, والا اب فارحم اور ان کی آنکھوں پر رشاوا, ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, کانوں پہ مہر لگا دی, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے, ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب ختم خاتمہ ایک جگہ مقام پر تباہ آپ کا ہو اللہ کرو گے, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تباہ کر دیا. تباہ تو تباہ کا معنی کیا ہے, حضرت ایک قطعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہ کا معنی یہ ہے کہ انسان شیطان انسان کی ذات پر غالب ہو جاتا ہے اور وہ کفر کے راستے پر کامیاب ہو جاتا ہے, اور خاتمہ سے مراد تباہ, یعنی شیطان انسان کی ذات پر مکمل طور پر غالب ہو جاتا ہے. اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی انسان کا دل اس ہتھیلی کی طرح ہے, ہتھیلی کی طرح انسان کا دل, خاتمہ سے کیا مراد ہے, انسان کا دل ہتھیلی کی طرح ہے, اب جو ایک گناہ کرتا ہے یہ انگلی بند ہو جاتی ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے یہ انگلی بند ہو جاتی ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے یہ انگلی بند ہو جاتی ہے, چوتھا گناہ کرتا ہے یہ, پانچواں کرتا ہے یہ, چھٹا کی ساری مٹھی بند ہو جاتی ہے, یہ دل بند مٹھی کی طرح ہو جاتا ہے. اب جو چیز اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتی, جو چیز باہر ہے وہ مٹھی کے اندر. مہر لگنے کا معنی کیا ہے, مہر لگنے کا معنی یہ ہے کہ جب ساری ساری مٹھی بند ہو گئی تو جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں گئی, تو جو چیز باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکی, یعنی اندر کا کفر باہر نہیں جا سکا اور باہر کا اسلام اندر نہیں. اندر کا گھیرا مٹھی تو بند ہو گئی نا, گناہ کر کر ایک انگلی بند ہوئی, دوسری بند ہوئی, کتنی پیاری مثال, تیسری بند ہوئی, چوتھی بند ہوئی, پانچوں کی پانچوں انگلیاں بند ہو گئی. اب مٹھی مضبوطی سے جب بند ہو گئی تو اندر اندھیرا ہے, اندر کا اندھیرا مٹھی کے بند ہو جانے سے اندر کا اندھیرا باہر نہیں جاتا, باہر کی روشنی اندر نہیں جاتی, اندر کی تاریکی باہر نہیں جاتی, باہر کا اجالا اندر نہیں آتا, اندر کا کفر باہر نہیں جاتا, باہر نہیں جاتا. یہ مانا ہے مہر لگنے کا, مہر لگنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے, انہوں نے گناہ کر کر کے دلوں کی مٹھیوں کی طرح بند کر لیا ہے, اس طرح ان کو کلوز کر لیا ہے کہ اب اندر کا اندھیرا یعنی کفر باہر نہیں جاتا, باہر کا اسلام ان کے اندر نہیں, باہر کے اسلام ان کے اندر نہیں جا رہا. اور حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے دل پر فتنے اس طرح وارد ہوتے ہیں کہ جس طرح کی چٹائی ہو, چٹائی کا ایک دن کا ٹوٹتا ہے پھر دوسرا نکلتا ہے, دن کوئی چیز تھوڑی سی ادھر جائے پھر وہ تار وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے, چٹائی ہے اس کے ایک دن کا نکل جائے پھر دوسرا نکلتا ہے, تیسرا نکلتا ہے, چوتھا نکلتا ہے, پانچواں نکلتا ہے, جہاں تک کہ ساری کی ساری چٹائی ادھر جاتی ہے. اسی طرح انسان ایک گناہ کرتا ہے, مظفر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت, یہ ترمذی کی حدیث, نسائی کی حدیث, انسان ایک گناہ کرتا ہے, ایک دھبا لگتا ہے, دوسرا کرتا ہے, یہ کتنے انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے گناہ, ایک کرتا ہے دھبا, دوسرا کرتا ہے دھبا, تیسرا کرتا ہے دھبا, چوتھا کرتا ہے چوتھا دھبا, چھتا کہتے ہیں سارا دن تاریخ ہو جاتا ہے. اور اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک یعنی سفید نشان, دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا سفید نشان, تیسری نیکی کرتا ہے تیسرا سفید نشان, تو اس طرح نیکیاں کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, اس سفیدیاں اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ نیکیاں کر کر کے نیکیاں کر کر کے یعنی اس کا دل منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. اب یہ دل کی تاریکی اور دل کی سیاہی یعنی دل کا منور, جو دل منور ہو جاتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں وقت گزرتے, اور یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار انسان کو یعنی دل کے اندر پانچ نوازیاں اللہ پاک نے پرسوا دی, تاکہ باہر کی دنیا داری کی محل کو چین انسان جو پڑھتی رہے تو بار 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 وہ تیرے دل سے جڑتی ہے, تو گناہ کر کے ادھر گناہ سے ادھر انہیں سیاہ دھبے دے دل پر پڑے, ادھر آ کے نیکیاں کر لے, نیکیوں سے وہ سیاہ دھبے مٹ جائیں, وہ سیاہوں کی سیاہی کے بجائے اجالا تیرے دل کے اندر کر رہے, اس لیے بار بار اپنی باللہ کی طرف اللہ پاک متوجہ کرتا ہے کہ دنیا داری کی طرف انسان جائے, وہاں جو گناہ کرے تو گناہ کر کر کے بار بار میری بارگاہ میں پڑھے, تاکہ وہ جو دھبے باہر کے دھبے ہیں میرے گھر میں آئیں تو وہ دھبے اس کی سیاہی کے دل کی سیاہی کے دل میں جائے, چلے جائیں, تو اتنا دل جو ہے وہ سارے کا سارا پاک ہو جاتا ہے, یعنی جب دل منور ہو جاتا ہے تو نرم بھی ہو جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے. اب خواہ مدا ہو اللہ کلو بھی, یعنی انسان مہر لگنے کا دوسرا معنی یہ ہے, ایک معنی تو یہ اور دوسرا معنی مہر لگنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس عطا کیے, یعنی پانچ حواس اللہ پاک نے, دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, سونگنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت, یہ پانچ حواس, چھونے کی طاقت, یہ پانچ حواس اللہ پاک نے انسان کو عطا کی. اب ان پانچ حواس کے ذریعے اگلا درجہ انسان جس سے علم حاصل کرتا ہے, اللہ پاک نے انسان کو وہ حواس دیے تو انسان کا اگلا درجہ حواس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب انسان آنکھ کھولتا ہے آنکھ کو استعمال کرتا ہے, آنکھ استعمال کی یا ہاتھ استعمال کیا یا زبان استعمال کی یا کان استعمال کیے, سنا, زبان استعمال کی, چکھا, آنکھ استعمال کی, دیکھا, تو اب دیکھنے کے بعد فل فور حواس کے بعد علم بل محسوسات حاصل ہوتا, آنکھ کھلی, آنکھ نے دیکھا, فل فور اگلی چیز انسان کو محسوس ہو گئی, کان کھولے متوجہ کیے سنا, ادھر کان متوجہ کیے ادھر فل فور علم بل محسوسات, یعنی انسان کو وہ چیز محسوس ہو گئی, آواز محسوس ہو گئی, ادھر انسان نے زبان استعمال کی کوئی چیز چکھی, ادھر فل فور اس کو یعنی محسوس ہو گئی کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے, تو پہلا درجہ حواس کا ہے, حواس انسان استعمال کرتا ہے, اگلا درجہ محسوسات کا ہے, انسان محسوسات کا دروازہ کھلتا ہے, اور تیسرا درجہ نتائج کا ہے, مثلا انسان نے زبان استعمال کی, اب زبان جب استعمال کی تو یعنی یہ حواس کے اندر یعنی ذائقہ استعمال کیا, قوت ذائقہ اس کو استعمال کیا, اب جب زبان استعمال کی تو ایک چیز چکھی, مطلب وہ کڑوی تھی, اب پتا چلا, محسوس ہوا کہ یہ چیز کڑوی ہے, اب کیونکہ چیز کڑوی تو یہ نتیجہ, پھر اگلا علم بل نتیجہ اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ انسان کی اندر یہ نتیجہ, انسان کا یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ چیز کڑوی ہے, یہ چیز میٹھی ہے, یہ چیز پھیکی ہے, یہ چیز اس طرح کی ہے, یہ نمکین ہے, یہ فیصلہ کر لینا یہ علم بل نتیجہ ہوتا ہے. اب خاتم اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے حواس کو برقرار رکھے، یعنی تم آنکھوں سے دیکھو بھی، کانوں سے سنو بھی، ہاتھوں سے چھوو بھی، سارا کچھ کرو، لیکن سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت تمہیں نتائج کے علم سے محروم کر، تم دیکھو مگر دیکھنے کے باوجود نتیجہ حاصل نہ کر سکو، تم دیکھو مگر دیکھنے کے باوجود عبرت نہ پکڑ سکو. تو یہ مانا ہے خاصہ منڈا ہوا قلوبہم کا، کہ یہ مانا ہے کانوں پر پردے پڑنے، کانوں پر بور لگنے کا اور آنکھوں پر پردے پڑنے کا، کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، لیکن علم بن نتیجہ سے وہ لوگ محروم ہو چکے ہیں جس سے وہ عبرت پکڑ کے یہ نتیجہ حاصل کر سکیں، یہ نتیجہ نکال سکے کہ ہاں اللہ رب العزت کی ذات سے جیتا. تو وہ یہ نتیجہ آفت نہیں کر سکتے. جب نتیجہ آفت نہیں کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہر لگ گئی، اللہ نے اسے وہ علم بن نتیجہ کو چھین لیا، وہ نتائج آفت نہیں کر سکتے. محسوس کرتے ہیں مگر نتیجہ آفت نہیں کر سکتے. تو یہ مانا ہے ختم اللہ والا گروب ہے والا سن ہے والا ساری. اب اللہ تعالیٰ دل کی طرف اور سما قصد قلوب کو، تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب اور قلب کا یعنی قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلب کا لغوی معنی ہے چیز کا بدلنا، چیز کا الٹ جانا، چیز کا پھر جانا. یہ قلب کا لغوی معنی، چیز کا بدل جانا، چیز کا الٹ جانا اور چیز کا پھر جانا. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قلب الٹنا یعنی اپنی جگہ پر، یعنی اللہ پاک نے اس کو انسان کے بائیں طرف جہاں لگا دیا، تو اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ الٹا لگا ہوا، اوندھا لگا ہوا. یعنی دیکھیں نا اگر ایکس رے وغیرہ سے، یا جیسے انسان کا قلب یعنی جس طرح کی جدید سائنس اس کا مشاہدہ کر کے دیکھتی ہے، تو یوں محسوس ہے جیسے دل یعنی اپنی اصلی شیپ میں تو برقرار ہے، لیکن یہ الٹا ایسے الٹا لگا ہوا. تو دل چونکہ اوندھا، سینے میں بائیں طرف اوندھا لٹکا ہوا ہے، پھرا ہوا ہے، اس لیے قلب کو اس مقام کو اس گوشت کے لوٹنے کو دل یعنی قلب یعنی الٹا الٹی چیز قلب کہا جاتا ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ قلب، قلب کا معنی ہوتا ہے پھر جانا. تو چونکہ یہ اوپر نیچے اوپر نیچے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، کھلتا بند ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے، تو اس قلب کی وجہ سے یعنی اس کو دل کی حالت قلب کی وجہ سے منقلب ہونے کی وجہ سے اس کو قلب کہا جاتا ہے. اور تیسری وجہ سے کہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں، قلب کو تیسری وجہ قلب کو کہنے قلب کہنے کی ہے کہ اس کے فال پھرتے رہتے ہیں، اس کی کیفیات پھرتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. قلب اچھا قلب کھوٹے سکوں کو بھی کہتے ہیں، جو کھوٹا پیسہ ہو، کھوٹا سکہ ہو، کھوٹا نوٹ ہو، اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے. اور اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی دکاندار کو دیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے تو اسی وقت وہ واپس الٹا کر دیتا ہے، یعنی الٹا دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے، وقت پھیر دیتا ہے. تو اس لیے کھوٹے پیسے کو بھی قلب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دکاندار قبول نہیں کرتا، ادھر لیتا ہے ادھر لوٹا دیتا ہے کہ بھائی دوسرا تو کیوں یہ کام کر رہے ہو، کیوں دھوکہ دے رہے ہو. تو وہ لوٹا الٹا یعنی الٹ پھیر دیتا ہے اس کو، تو اس لیے کھوٹے کسی کو بھی قلب کہا جاتا ہے. تو آپ قلب کو قلب اس کی وجہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قلب کے حال بدلتے رہتے ہیں، اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور کیفیات بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. یعنی کبھی تو یہ دل بڑا مرتقی ہو جاتا ہے، بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، اور کبھی یہی دل یعنی بدکار بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہی دل گناہگار بھی ہو جاتا ہے. مسجد میں آ جائے تو مرتقی ہو جاتا ہے، باہر چلا جائے تو یعنی بدکار بھی ہو جاتا ہے. مسجد میں آئے گا تو اچھی باتیں سوچے گا، باہر چلا جائے گا تو پھر وہی یعنی وہ جو رنگ رنگیاں ہوتی ہیں زمانے کی ان کے اندر گم ہو جائے گا، کھو جائے گا. تو ایسی کیفیات جب مسجد کے اندر قدم رکھا، دل کی کیفیات بدل دی. اب ہم نے جناب اللہ کے حضور جا رہے ہیں جی، نماز پڑھنی ہے جی، وضو کرنے ہیں جی، جلدی جلدی پہلی نماز کے ساتھ ملنی ہے امام صاحب کے ساتھ، نہیں اللہ اکبر کے ساتھ نہیں اللہ اکبر کے آتے تصویر اولا کرنی ہے، جلدی جلدی پہلی ساتھ میں جا کے بیٹھنا ہے، دوسری ساتھ میں جا کے بیٹھنا ہے، تو آگے بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے، سجدے کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، بات سننا ہے، یہ کرنا ہے، تو سارا دن اس آرام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی مسجد سے باہر قدم رکھا، وہ سارے کا سارا تقویٰ مسجد میں اور دل اپنے معاملات سے نکل باہر. جی یہ دل کی کیفیات ہے جو بدلتی رہتی ہار کی. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ کبھی پل میں خوش پل میں غمگین، بات پچھڑ کے جائے ہے اور بات پہ یہ مرجائے ہے. کبھی معمولی سی چھوٹی سی بات ہوگی خوش ہو گیا، چھوٹی سی بات ہو گئی غم صدا ہو گیا. تو کبھی غم کبھی خوشی، کبھی خوشی کبھی غم. تو اس طرح دل کی کیفیات قلب ہوتی رہتی ہے یعنی بدلتی رہتی ہے. تو اس لیے کیفیات کی بدلنے کی وجہ سے اس قلب کو دل یعنی قلب کہا جاتا. اب قلب ایکچوئل چیز ہے کیا؟ کیا یہ گوشت کا ڈوسرا اس کو قلب کا بجا تھا؟ جو گوشت کا ڈوسرا ہے انسان کے پینے کے اندر،
یہ جو 100-150 کا یہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کیا اس گوشت کے لوتھڑے کو گر کہتی ہیں؟ اس کو قلب کہتی ہیں. قلب کا معنی کیا ہے؟ عرفا کہتے ہیں کہ قلب جسے اللہ قلب کہتا ہے وہ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں, گوشت کا لوتھڑا نہیں. یہ کیا ہے؟ مولانا جامعہ علی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو قلب ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہے, یہ دل آگے پیچھے جس کی گڑگن کی آواز آتی, یہ تو توتی کا پنجرا ہے, یہ تو توتی کا پنجرا ہے. یہ پنجرا ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں, جبکہ قلب اس کے اندر موجود جو پرندہ ہے. قلب کے حوالے سے یہ کہ اس کی سائنسی توضیحات, اس کی فلسفیانہ توضیحات, اس کی مذہبی توضیحات, صوفیہ کیا کہتے ہیں, اس کو انشاءاللہ باقاعدہ اس دل کو قلب کو موضوع بنا کے انشاءاللہ باقاعدہ ہم آئندہ تو 3-4-5-6 جتنے بھی دروس ہوں گے وہ ہم دل پہ بات کریں گے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں, ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانی قلب کی شکتی کا بیان کیا ہے, اور اسی قلب کے حوالے سے پچھلے ایک دو دروس سے گفتگو ہو رہی ہے. ان انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سختی میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے, اور یہ کل ہی جا رہا پتھروں کی مثل ہے, اور اشد پسوا یا اس سے بھی سخت, یعنی پھر انسان کی حالت ہی ہو جاتی ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی نشانیاں اور اس کی قدرتیں دیکھ کر بھی انسان کا دل نرم نہیں ہوتا, اسی کا نہیں ہوتا. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے غائن من الشجارت لما يتفجر من الانهار, کہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. غائن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وإن منها لما يهبط من خشية الله, اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں, ڈر کے نیچے گر جاتے ہیں. وما الله بغافلين عما تعملون, اور اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں. انسان کے دل کی سختی کا مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے؟ دیکھنے کو تو انسان کا دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جسے ہاتھ سے اگر چھوا جائے, ٹچ کیا جائے, دبایا جائے تو وہ ایک نہایت نرم قسم کا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. لیکن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اس سختی کا کیا معنی ہے؟ یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا ہو اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے, بلکہ خود خالق کائنات اس گوشت کے لوچڑے کو نرم و گداز نرم گوشت کے لوچڑے کو پتھروں سے بھی زیادہ جب خالق کائنات اس کو سخت کہتا ہے تو اس سختی سے مراد کیا ہے؟ اس سختی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے قلب کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، قلب کی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، قلب کا ایک جسمانی پیکر ہے، ایک اس کا روحانی پیکر ہے، تو وہ جو اس کے اندر ایک روحانی قوت اور طاقت ہوتی ہے، خالق کے کائنات کا اشارہ اس طاقت کی طرف ہے کہ وہ مردہ ہو گئی، تو جب وہ مردہ ہو گئی تو تمہارے دل ہدایت قبول کرنے کے قابل رہے، اب سارا کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی یہ بنی اسرائیل سے بیان ہے، یہودیوں سے بیان ہو رہا ہے کہ تم نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، منو سلوا کو آسمان سے اٹھتا ہوا دیکھا، تم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیگر تمام تک معاملات دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پتھر ہو گئے، یعنی تمہارے دل کی وہ جو ایک روحانی قوت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، سر ہو گئی، اور اللہ پاک نے اسی سختی کا ان کے ساتھ کرتے ایک مقام پر اشارہ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا، اب کانوں پر مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو یہ وہ کیفیت ہے، یعنی مہر لگنے کا معنی کیا ہے، وہ جو اللہ پاک مہر کہتا ہے اسے میری اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو ہے، سارا کچھ اپنے کانوں سے سنتا تو ہے، لیکن دیکھنے اور سننے کے باوجود انسان ہدایت کا نتیجہ اخذ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اب دیکھتا ہے انسان سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، عبرت کے واقعات دیکھ کر کانوں سے سنتا ہے، لیکن سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود وہ جو اثر ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں اترتا، یعنی وہ صلاحیت دل کی جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ فنش ہو جاتی، اور نتیجہ تن انسان جو ہے وہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا، اور یہ دل انسان کا دل یعنی قلب کیا ہے، قلب فقط اس گوشت کے لوچڑے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ قلب لطیفہ ربانی کا نام ہے، اور اسی قلب کو کبھی روح کہا گیا، اسی قلب کو کبھی نفس کہا گیا، اسی قلب کو کبھی لطیفہ ربانی کہا گیا، یہ جو گوشت کا لوچڑا ہے فقط اسی کو قلب نہیں کہتے، قرآن مجید ارشاد فرماتے ایک مقام پر کہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب، یہ قرآن مجید نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دل رکھتے ہیں، اب دل تو ساری کائنات رکھتی ہے، دل تو سارے انسان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں، اس دل سے مراد دل کی وہ معرفت ہے جو اللہ پاک دلوں اللہ خالق کائنات دلوں کے اندر جس کو موجزن فرماتا ہے اور جس کی بدولت انسان ہدایت اخذ کرتا، کبھی اس دل کو عقل کہا گیا، کبھی اس دل کو معرفت کہا گیا، کبھی اس دل کو روح کہا گیا، کبھی اس دل کو نفس کہا گیا، تو یہ امر بتاتا ہے کہ دل فقط اس گوشت کے لوچڑے ہی کا نام نہیں، بلکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ دل کی مثال تو ایک برتن کی طرح یا دل کی مثال ایک پنجرے کی طرح ہے، حضرت مولانا جامع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل یہ ایک پنجرا ہے، اے انسان جسے تو نے دل سمجھ رکھا ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ تو ایک پنجرا ہے، اور یہ پنجرا ہے اس طوطی کا جو اس دل کے اندر رہتی ہے، اور وہ طوطی کہ جو اللہ کی پکار لگاتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صدا لگاتی رہتی ہے، جو اللہ کی پکار پر لبیک کا جواب دے کر، یہ دل یہ تو ایک پنجرا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا یہ تو ایک پنجرا ہے، اصل چیز جو اس کے اندر ہے دل اس کا نام ہے، دل گوشت کو نہیں کہتے، دل اس کا نام ہے، اس لیے کہا نا ہاں اسی طرح، یعنی مثال کے طور پر یہ دل اس کی مثال یا پنجرے کی طرح ہے یا ایک برتن کی طرح، جس طرح ایک برتن ہو وہ شراب سے لبا لب بھرا ہوا پورا اوپر تک بھرا ہوا ہے، آپ اگر کوئی اس کے اندر دودھ ڈالنا چاہے یا پانی ڈالنا چاہے تو وہ کیا، جب اس کو وہ خود یعنی پلیتی سے سارا بھرا ہوا ہے تو اب اس کے اندر دودھ کیسے پڑے گا؟ دودھ کیسے پڑ سکتا کیونکہ وہ پلیدی سے پور ہے, ناپاک ہو چکا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پلیدی کو دل سے نکالا جائے اور اس شراب کو اڈیلا جائے, اس برتن کو صاف کیا جائے اور پھر دودھ کو اس میں داخل کیا جائے. وہ دودھ وہ نور ایمان. تو مہر کا معنی یہ ہے, ختم الدا کا معنی یہ ہے کہ دل آلودگی سے بھرے ہوئے ہیں, اور جب پہلے ہی دل آلودگی سے بھرے ہوئے ہیں تو ایمان کیسے داخل ہو سکتا؟ جب پہلے ہی گمراہی سے دل لبالب بھرے ہوئے ہیں تو اگر ایمان اس میں داخل کرنا چاہو تو وہ کیسے داخل ہوگا؟ ہدایت اس میں داخل کرنا چاہو تو کیسے داخل ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو نکالا جائے, جب ناپاکی نکل آئے تو پھر ایمان کا جو ہے نا وہ دودھ اس کے اندر اڈیلا جائے. اگر وہ جو برتن پہلے ہی سے بھرا ہوا ہو اس کے اندر کوئی چیز اور بھرنا چاہے تو کیا بھری جائے گی؟ یہ ایک معنی ہے, مفہوم ہے لا الہ الا اللہ. یہ ایک مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا, یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب دیکھیے نا یہ پہلے بات نہیں سے کی گئی, نہیں ہے کوئی معبود, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد اللہ کے رسول ہے. اب بات نہیں سے کی گئی, یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک ماتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بات یوں بھی ہو سکتی, لیکن فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اس نہیں کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب تو میری توحید پر اقرار کرنے لگے تو پہلے بول نہیں, پہلے نفی کر, یعنی اپنے دل کی سرزمین سے پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر, اپنے دل کی سرزمین سے پہلے ساری ان زہریلی جڑی بوٹیوں کو نکال. جب دل کی سرزمین پاک ہو جائے, صاف ہو جائے تو پھر بول الا اللہ. جب دل کی سرزمین پاک ہو جائے گی اور پاک کر کے جب تو الا اللہ کہے گا تو پھر ایمان کا پودا, میری محبت کا پودا تیرے دل میں اگ رہا ہے. تو یہاں پہلے ہی ضلالتیں ہوں, گمراہیاں ہوں, جہاں پہلے ہی کفر دبا دب بھرا ہوا ہو, اب وہاں ایمان کا دودھ ٹپکائیں گے تو کیسے ٹپکے گا؟ جہاں پہلے ہی اندھیرے مسلط ہوں, دل کے دروازے بند ہو چکے ہوں, اور دل کی مثال ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ہم بیان کر چکے کہ انسان کا دل لاپرواہی کی ایک مٹھی کی طرح, مٹھی جیسے انسان کی ہکیلی, انسان کا دل ہکیلی کی طرح, ایک گناہ کرتا ہے انگلی بند ہو جاتی ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری انگلی بند ہو جاتی ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے تیسری بند ہو جاتی ہے, چوتھا گناہ کرتا ہے بند ہوتی ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل کی انگلی, ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دل کی مٹھی بلاخر بند ہو جاتی ہے, گناہ کر کر کے بند ہو جاتی ہے. اب جب مٹھی بند ہو گئی تو معنی کیا ہوا مٹھی کے بند ہو جانے کا؟ کہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتی, اور جو چیز باہر ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتی. اندر کا اندھیرا باہر نہیں جا سکتا, باہر کی روشنی اندر نہیں آ سکتی. اندر کا کفر باہر نہیں جا سکتا, باہر کا اجالا اندر نہیں آ سکتا, باہر کا دین باہر کا اسلام اندر نہیں آ سکتا. اندر کے اندھیرے باہر نہیں, جب مٹھی بند ہوگی تو اندر کے اندھیرے باہر کیسے جائیں گے؟ پھر تو یعنی سارے کے سارے دروازے بند ہو گئے. اور یہ مانا ہے ختم اللہ, اللہ رب العزت مہر لگا دیتا, یعنی دل صلاحیت قبول کرنے سے جاری ہو جاتا. تو دل, اس لیے کسی نے کہا کہ دل بدست آور کے حج اکبرس, از ہزاراں کعبہ یک دل بہترس. کہ دل بدست آور, دل کو ہاتھ میں رکھ, دل بدست آور, دل کو ہاتھ میں رکھ کہ حج اکبرس, کہ یہی حج اکبر ہے. دل کا ہاتھ میں ہونا, ہم کوشش کرتے ہیں جناب حج پر جائیں اور یہ حج اکبر کی ہمیں دولت نصیب ہو, حج اکبر کی سعادت نصیب ہو. تو کسی صاحب معرفت نے کہا کہ حج اکبر کی تلاش میں سال بھر انتظار کرنے والے حج اکبر کی تلاش کے لیے اور حج اکبر کی سعادت کے حصول کے لیے بے چین رہنے والے انسان, تو اپنے گھر کے اندر گھر کے کونے میں بیٹھ کر بھی حج اکبر کر سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دل بدست آور, کہ اس دل کو بس اپنے ہاتھ میں لے لے, اس دل کو ہاتھ سے نکلنے نہ دے, اس دل کو باغی نہ بننے دے, اس دل کو سرکس نہ بننے دے, اس دل کو اللہ کا نافرمان نہ بننے دے, اس دل کو گناہوں کا اڈا نہ بننے دے, اس دل کو فسق و فجور کا اڈا نہ بننے دے, اس دل کو غلط خیالات کا اڈا نہ بننے دے. جب تیرا دل پاک ہو جائے گا تو تجھے گھر کے کونے میں بیٹھ کر بھی حج اکبر کی دولت نصیب ہو جائے گا. دل بدست آور, دل ہاتھ میں لے لے کہ حج اکبر, کہ یہی حج اکبر ہے. از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس,
ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی بہتر ہے کہ ایک دل انسان کا بہتر ہے. ہزار کعبہ ہزار کعبوں سے بھی بہتر ہے یک دل بہتر کہ انسان کا دل بہتر ہو جائے. اب ہزار کعبہ ایک مفہوم تو اس شعر کا یہ ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر کے دل کو ہاتھ میں لے لے اپنے ہاتھ میں لے لے یعنی کنٹرول سے باہر نہ کر کہ جو چاہے کرتا پھرے جو چاہے سوچتا پھرے جو چاہے منصوبے بناتا پھرے جو چاہے سازشیں کرتا پھرے جو چاہے کرتا پھرے یہ نہیں بلکہ دل بدست آور ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے. اور ہزار کعبہ یک دل بہتر ہزار کعبوں پر بھی ہزار کعبوں سے بھی یہ تیرا دل ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی بہتر ہو جائے. پھر ایک دل کا بہتر ہو جانا اب دل ہی بہتر نہ ہو تو لاکھوں یعنی لاکھ بار بھی کعبے چڑھا جائے تو کیا فائدہ ہوگا. جب دل ہی بہتر نہیں تو دل بہتر ہو جائے تو وہ شخص گھر میں بیٹھا ہوگا اللہ پاک حجاب اٹھا کر کعبے تو اس کے دل میں اب ہزار کعبہ یک دل بہتر یک دل بہتر جیسے حضور داتا صاحب علی رحمت نے کعبہ دکھا دیا لاہور میں یعنی لاہور کے علماء جب داتا صاحب علی رحمت تشریف لائے لاہور میں تو آپ نے مسجد بنائی تو مسجد کے رخ پر وہاں کے اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک بزرگ آ گیا ہے ایک بابا آ گیا اس نے اپنی طرف سے مسجد بنانا شروع کر دی مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے. جب ان کا یعنی فتنہ بہت بڑا اور باتیں بہت زیادہ ہونے لگی تو داتا گنج بخش علی رحمت نے ان کو اپنی مسجد میں بلا لیا فرمایا کہ آئیں تمام علماء کو دعوت دی فرمایا کہ ایک بار میری نماز میرے پیچھے پڑھنی ادھر انہوں نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہا ادھر خالق کائنات نے نگاہوں سے حجاب اٹھا کر ان کو کعبہ صاحب نے نکالا. نماز کے بعد داتا صاحب نے پوچھا آپ دیکھا کہ کعبہ سے ادھر ہی ہے یا کہیں اور ادھر ہی ہے یا کہیں اور ہے کدھر دیکھا ہے کعبہ تو سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے حضور ہم شرمندہ تو خالق کائنات چاہے تو یہی دل سے حجاب اٹھا دے آپ سے حجاب اٹھا دے تو داتا صاحب کی توجہات سے ان کے کل بھی حالت بہتر ہوگی اللہ پاک نے کعبہ ان کو وہی نکال دیا. اب ہزار کعبہ یک دل بہتر ہزار کعبوں کی زیارت کے لیے ایک دل کا بہتر ہو جانا یہ ضروری ہے یہ بہتر. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنا دل اپنے ہاتھ میں رکھ اس کو باغی نہ ہونے دے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے دل بدست آور کہ حج اکبر از ہزار کعبہ یک دل بہتر کہ انسان دل بدست آور کہ کسی مرد مومن کے دل کے ساتھ وابستہ ہو کسی شیخ کے دل کے ساتھ وابستہ ہو جا کسی کامل کے دل کے ساتھ وابستہ ہو جا دل بدست آور وہ جس کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت کی توحید کا دامن ہے جس کے ہاتھوں میں رسول اللہ کی محبت کا حضور کی رسالت کا دامن ہے تو آگے بڑھ اور اس دل کے دامن کو تھام لے اس دل کے دامن کو تھام لے جس دل کے اندر جلوائے رسول ہے اس آگے بڑھ اس دل کے دامن کو تھام لے جس دل کے اندر جلوائے رسول رہتا ہے جس دل کے اندر اللہ رب العزت کے نور کی تجلیات رہتی ہیں دل بدست آور آگے بڑھ اور کسی شے اور کسی کامل کے دل کے ساتھ وابستہ ہو جا اب ہزارہ کعبہ یک دل بے سرک کسی شہر کے کامل کے ساتھ وابستہ ہو جانا یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی سعادتوں کا باعث بنتا ہے. اور تیسرا مفہوم یہ ہے دل بدست آور کہ حج اکبر کہ دل کا ہاتھ میں ہونا یہ حج اکبر ہے. دل بدست آور کے تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان دل ہاتھ میں لے لے یعنی اپنے کسی سنگی اپنے کسی ساتھی اپنے کسی دوست اپنے کسی عزیز اپنے کسی رشتہ دار اپنے کسی قریبی کسی اہل ایمان کسی مومن کسی شخص کسی انسان کا دل ٹوٹنے نہ دے اس کے دل کو کیچی کیچی ہونے سے بچا لے اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے اس کے دل کو شکستہ ہونے سے بچا لے اور اس شخص کو مایوسیوں کی کھانیوں میں گرنے سے بچا لے. تیرا اس ایک شخص کے دل کو تھام لینا یعنی اس کو ٹوٹنے سے بچا لینا یہ ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی افضل ہو جائے ہزار کاموں کی کسی کے اپنے بھائی کے کسی مومن کے دل کو ٹوٹنے نہ دے دل بدست آور اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے اس کو ٹوٹنے نہ دے کسی کے دل کو ٹوٹنے سے بچا دے کہ کسی کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لینا یہ تیرے لیے ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ایک دل کو ٹوٹنے سے بچا لینا ہزار کعبے کی زیارت سے بھی افسر ہزاروں کعبوں کی زیارت سے بھی افسر یہ تین معنی ہے. تو دل کا بہتر ہو جانا اور اصل معاملات سارے دل کے ہوتے ہیں. اب یہ دل میں کہتا تھا کہ دل کی مثال ایک برتن کی طرح ہے
اور وہ جو لطیفہ ربانی یعنی گوشت، یہ گوشت کا لوٹڑا ہے، یہ تو ایک برتن کی طرح، اصل چیز وہ جو نور ہے اس کے اندر، وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید دل کہتا، جس کو قرآن مجید اہل دل کہتا، اہل دل کہتا ہے کہ دل والے، یوں تو سارے ہی دل والے ہیں لیکن قرآن نے سب کو دل والے نہیں کہا، قرآن ان کو دل والے کہتا ہے کہ جن کے جن کا دل، جن کی دھڑکن دھڑکن اللہ رب العزت کے نام کی مانا جپتی ہے اور جن کی دھڑکن دھڑکن ہدایت کی اطاعت کو قبول کرتی ہے اور سختی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانتی ہے. اب انسان کا قلب، انسان کا دل، یعنی کہ جو گوشت کا لوچڑا ہے، فی نفسہ ہی، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں. فقط اگر ہم کسی دل پر، دل کے اسی فنکشن پر اگر غور کریں، کسی دل کے نظام پر اگر غور کریں، تو یہ دل کا سسٹم، دل کا فنکشن بذات خود اپنے مطالعہ سے اور اپنی ذات کے، یعنی دل وہ جو گوشت کا لوچڑا ہے، اگر فقط ہم اسی کو دیکھیں، اسی کا فنکشن دیکھیں، تو اس دل کا نظام ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت عطا کرتا ہے. دل کا یہ جو جسمانی نظام ہے، ایک تو دل کا روحانی نظام ہے اور ایک دل کا جسمانی نظام ہے. اب دل کا روحانی نظام وہ بھی اللہ کی معرفت عطا کرتا، اور دل کا جسمانی نظام یعنی اس پر انسان غور و فکر کرے کہ یہ چیز کیا ہے، کیا کیا کام انسان کے وجود کے اندر، انسان کے جسم کے اندر یہ سر انجام دے رہا ہے، تو انسان کی قلب کی جسمانی حالت پر غور و فکر کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی کو ظاہر کر دیتا اور خالق کائنات کے ذات پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا. مثلا گوشت کا ایک لوٹڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر، اس قلب کے اندر کیا کیا کیفیات رکھی، اس کی جسمانی، اس کا جسمانی فنکشن. مثال کے طور پر انسان ایک مطالعہ کرنا چاہتا ہے، بیٹھا اس کے دل میں خیال آیا وہ کتاب مجھے پڑھنی چاہیے، مجھے قرآن کی اسٹڈی کرنی چاہیے. اب وہ شخص کتاب کھولے گا، ادھر کتاب کھلی، ادھر دل فل فور دماغی یادداشت کی شریانوں کو کھول دیتا، یہ دل کا جسمانی فنکشن. ادھر فل فور یادداشت کی یعنی جو شریانی ہے، دل فل فور افیکٹ کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے اور دماغی شریانوں کو کھول دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مطالعہ کر لے اور جو کچھ پڑھتا جائے اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا جائے، دماغی شریانوں کو فل فور کھول دیتا. اسی طرح انسان جب آرام کی حالت میں ہوتا ہے، سکون کی حالت میں ہوتا ہے، انسان جب سو رہا ہو یا آرام کر رہا ہو، سکون کی حالت میں ہو، تو یہ دل کیا کرتا ہے کہ یہ میدے کو، میدے کی انتڑیوں کو، میدے کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو سکیڑ دیتا، ان کو سکیڑ دیتا، کیونکہ اس وقت آرام کی حالت میں میدے کو زیادہ خون کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ میدے کو، میدے کی یعنی جو شریانیں ہوتی ہیں، میدے کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو سکیڑ دیتا ہے آرام کی حالت میں. اور انسان جب اس وقت آنکھ کھلے، فی الفور دودھ پیتا آرام کے بعد، اچانک انسان کے دل میں خیال آیا کہ وہ دودھ کا یا پانی کا گلاس پی لوں، ادھر وہ دودھ کا گلاس پیے گا، ادھر دل فل فور دل کو خبر ہو جائے گی کہ شخص دودھ پینے لگا، دل کو خبر ہو جائے گا، دل فل فور میدے کے شریانوں کو کھول دیتا. یہ اللہ پاک یہ کیا نظام پیدا کرتا، فل فور میدے کے شریانوں کو کھول دیتا. اسی طرح ایک شخص ہے وہ دوڑتا دوڑتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، وہ چاہتا کہ میں یعنی ایک کلو میٹر، آدھا کلو میٹر کا دوڑ چکر لگاؤں، صبح سیر کے لیے نکلا، دوڑنے کو جی چاہا، دوڑ پڑا. اب جب وہ دوڑتا ہے تو اس کے جو مسلز ہوتے ہیں انسان کے، اس کے جو اعصاب ہوتے ہیں، ان کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن کی انسانی وجود کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ توانائی زیادہ سرک ہوگی تو خون بھی زیادہ سرکولیٹ ہونا چاہیے. اب اس صورت میں بغیر کہے اور بغیر کسی کوشش کے یہ دل بتاتے خود تیز سے دھڑکنا شروع کر دے گا. اب دیکھیں جب تیز دوڑتے ہیں تو تیز دوڑنے سے یعنی دل تیز سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہوں، یہ وہ دل کا وہ سسٹم ہے جو اللہ پاک نے اس کو وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے، اسے خبر ہوگی کہ اب یہ وجود دوڑ رہا ہے، اس کے اعصاب کو، اس کے وجود کو زیادہ خون کی ضرورت ہے، جلدی جلدی خون پہنچانے کی ضرورت ہے، تو دل تیزی سے پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان کی دوڑ کے لیے جتنا مطلوبہ اس کو خون کی ضرورت ہے، جتنی توانائی کی ضرورت ہے، وہ اس کو پہنچ سکے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنا عمل جو ہے وہ سر انجام دے سکے. اسی طرح مثلا آپ پر کوئی حملہ کر دیتا، آپ کو دل میں یعنی خیال آ گیا کوئی شخص مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ آپ کی طرف بڑھ رہا، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا ہو جائے، اچانک ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خون ایسے جیسے انسان کا خون کھولنے لگتا، آپ اس حملے کے لیے اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ دل کو بھی فوراً خبر ہو گئی کہ اس پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، جن نے فلفور خون کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ بڑھا دیا، اب نتیجہ انسان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی، ہاتھ مکہ بن گیا، انسان جذبات میں آ گیا، دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ پاک نے دل کو یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ وہ انسان کے سارے جسمانی نظام کو جان رہا ہوتا ہے کہ اب اس جسم پر کیا کیفیت ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق یہ دل انسان کے آخری خلیے تک، انسانی وجود کے آخری سیل اور آخری خلیے تک اس دل کی رسائی ہوتی ہے، دل پہنچتا ہے۔ مثلا وہ جو چھوٹی چھوٹی رگیں، چھوٹی چھوٹی وریدیں، چھوٹی چھوٹی شریانیں جو دل کے ساتھ متعلق ہیں، وہ جسم کے آخری حصے تک، آخری خلیے تک، پاؤں کے آخری خلیے تک پہنچتے ہیں، اوپر دماغ تک، یہ پورے کا پورا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ دل، یہ بھی دل کی ایکسٹینشن، دل کی ایکسٹینشن ہے، کہ جس طرح یعنی ہم دیکھتے ہیں گھروں میں اس طرح ایکسٹینشن ہے، ایک تار سے مختلف تاریں نکلتی ہیں، اس طرح کے دل اس کی بھی ایکسٹینشن ہیں، بہت سی بے شمار قسم کی رگیں، اور حتیٰ کہ سائنس بتاتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر یہ جو نسیں ہیں نا، نسیں وریدیں، چھوٹی چھوٹی بری بری رگیں، ان کو اگر یعنی ان کی لمبائی اگر بنائی جائے، ان نسوں کی ان کو اگر توانت دی جائے تو 150,000 کلومیٹر کا فاصلہ ملتا ہے ایک وجود کے اندر۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، خالق کائنات فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ لوگوں ہم دکھا دیں گے تمہیں اپنی نشانیاں فی الآفاق تمہاری باہر کی کائنات کے اندر، وفی انفسہم اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر، تمہارے اپنے وجود کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، اپنی قدرتیں دکھا دیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا یعنی اللہ پاک کا یہ نظام ہے، خالق کائنات کی قدرت کا یہ شاہکار ہے وجود۔ بات چیز تو ہم نے جمعہ پر بھی بیان کی تھی، آپ نے سنی ہوگی کہ کس طرح آپ نے سماعت فرمائی تھی جمعہ پر، جو چیزیں ہم نے یہ انسانی جسم کے حوالے سے بیان کی تھی، انسان کی رگیں، انسان کی شریانیں، وریدیں، انسانی جسم پر بال اگنا، ہڈیوں کا موجود ہونا، جی پھر اس کے اندر بہت سی بیشمار چیزیں، ہم نے بہت سی چیزیں یہاں انسانی جسم اور وجود کے حوالے سے بیان کی تھی۔ تو اب ایک پہلو یہ ہے، اگر رگوں اور شریانوں اور وریدوں کے نظام پر انسان غور کرے تو اللہ رب العزت کے ذات پر ایمان لے آتا ہے انسان، ایمان مضبوط ہو جاتا۔ اب انہی نسوں کو اگر پھیلایا جائے لمبائی میں تو 150,000 کلومیٹر کی لمبائی، یعنی نسوں کی باتیں بھی سانی وجود کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو پھیلا رکھا، ایک خلیے تک خون کا پہنچنا یہ دل کی ایکسپریشن ہے۔ اسی طرح مثلا ایک شخص، آپ کوئی غلط خبر سنتے ہیں آپ کوئی ویسے طرح خبر سنتے ہیں، کوئی افسوس کی خبر سنتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے کہ دل فل فور یعنی خون کو دماغ کی طرف لے جاتا، ادھر خبر سنی ادھر فل فور دل خون کو پمپ کر کے دماغ کی طرف بڑھاتا، تاکہ زیادہ خون انسان کے دماغ کی طرف بڑھے اور انسان اس خطرے سے، اس غلط خبر کے تدارک کے لیے، اس خطرے سے بچنے کے لیے انسان کوئی تجویز سوچ سکے اور انسان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے، انسان کوئی بہتر تجویز سوچ سکے، تاکہ انسان کا دماغ فریش ہو جائے۔ یہ دل کا مطلب دل براہ راست پھر فور تازہ خون، اسی وقت ادھر غلط خبر ملی ادھر دل پھر فور تازہ خون دماغ کی طرف چلا گیا، تاکہ انسان کوئی تجویز سوچ سکے، تجویز سوچ سکے تاکہ انسان کا ذہن فریش ہو جائے، دماغ فریش ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کا سسٹم ہے، نظام۔ اب غور و فکر کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، دماغ کو خون کی زیادہ ضرورت ہے، دل دماغ کی طرف خون کو زیادہ بھیج دے گا۔ اچھا، اب آرام کی حالت میں یعنی میدے کو ضرورت نہیں ہے خون کی، تو اس میں یعنی میدے کی جو شریانیں ہوتی ہیں، میدے کی جو رگیں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا اعصابی نظام بسا کر رکھا ہے کہ یعنی وہ خود بخود وہ رگیں، دل ان رگوں کو بند کر دیتا ہے، اور یعنی کیونکہ آرام کی حالت میں میدے کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ دل کی، وہ میدے کی جو رگیں اور شریانیں ہوتی ہیں وہ خود بخود بند ہوتی چلی جاتی ہیں، تاکہ میدا جو ہے وہ سکون سے رہ سکے۔ یہ بھی قلب کا ایک نظام ہے اللہ پاک نے، اور پھر اس دل کے دو حصے ہیں، ایک حصہ دایاں ایک حصہ بایاں، دو حصے ہیں قلب کے، دائیں حصے سے خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ یہ سسٹم ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ سسٹم، یہ ایک مشین اللہ پاک نے انسان کے سینے میں فٹ کر کی ہے، جنہیں پھیپھڑے کہا جاتا ہے، دل کے دو حصے، دائیں حصے سے خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے، وہاں سے خون صاف ہوتا ہے، صاف ہو کر آکسیجن کے ذریعے خون صاف ہو کر پھر دل کے بائیں حصے میں جاتا، اور بائیں حصے سے پھر پورے جسم کو خون سے پلائی ہوتا۔ کیا نظام ہے رب کائنات کا، دل کے اندر جسمانی فلسفے پر بھی غور کریں تو انسان اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان لے آتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اللہ پاک نے انسانی وجود کے اندر، انسانی سینے کے اندر کیا چیز پیدا کر رکھی کہ دو حصے، ایک حصے سے خون، ایک حصہ خون پھیپھڑوں کی طرف بھیج رہا ہے، وہاں آکسیجن جا رہی ہے، آکسیجن کے عمل سے وہ خون صاف ہو رہا ہے، صاف ہو کے پھر دل کے بائیں طرف جا رہا ہے، اور بائیں طرف سے پھر دل پورے جسم کے اندر، ایک ایک رمے کے اندر، ایک ایک خلیے کے اندر خون کو، یعنی جسم جو ہے وہ دل سپلائی کر رہا ہے اور آگے بھجوا رہا ہے. اب یہ دل انسان کا، اچھا پھر یہ دل جب پمپ کرتا ہے اس طرح تو اس کا پریشر یعنی دو کھلے شگافوں والے اعضاء کی طرف ہوتا ہے. مثلا ایک پھیپھڑے ہیں وہ کھلے شگاف والے شگاف اناج میں ہے اور دوسرے گردے ہیں. اب اللہ پاک نے اس دل کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ دل ایک خاص مقدار اور توازن کے ساتھ وہ دل ان خون کو پمپ کرتا. اگر معمول کی مقدار سے، توازن سے ہٹ کر اگر دل سختی کے ساتھ خون کو پمپ کرنا شروع کر دے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شریان کوئی پھٹ نہ جائے اور شریان پھٹ کر خون نہ نکل آئے جس انسان کی موت نہ واقع ہو جائے. اس لیے یہ دل کو یہ صلاحیت بھی اللہ پاک نے عطا کی کہ دل تو نے دل کو جو خون کو جو پمپ کرنا ہے وہ بھی زیادہ پریشر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک نہایت توازن کے ساتھ خون کو رگوں تک پہنچانا. یعنی دل اس مقررہ توازن میں حد سے آگے نہیں بڑھتا. اگر یکدم تیزی کے ساتھ پریشر کر دے تو کوئی نہ کسی نہ کسی شریان کے پھٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس نے دل کو یہ صلاحیت، یہ سوجھ بوجھ، دل کو یہ سمجھ عطا کر رکھی ہے کہ میں نے تیزی سے خون پمپ نہیں کرنا تاکہ انسان کی شریان محفوظ رہ سکے. تو بڑی نرمی سے آج طریقے کے ساتھ ایک بڑے توازن کے ساتھ خاص تناسب سے وہ خون جو ہے وہ پریشر، وہ بڑا انسان کا دل جو ہے وہ پریشر ڈالتا ہے اور خون آگے رگوں تک پہنچتا. اور پھر یہی دل یعنی اللہ رب العزت نے یہاں فٹ کیا سینے کے بائیں طرف. اب یہ دل کہیں اور بھی نیچے پیٹ میں بھی ہو سکتا تھا، کہیں اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہیں پر کیوں فٹ کیا؟ آج کی موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس طرح راڈار ہوتا ہے نا، راڈار اس کا ایک ریسیور ہوتا، اس ریسیور کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ درکار ہوتی ہے، مخصوص جگہ درکار ہوتی ہے کہ جہاں اس کا ریسیور اپنا فنکشن دکھا سکے، عمل کر سکے، جہاں اس کا ریسیور کام کر سکے. ہر جگہ پر تو راڈار کا ریسیور کام نہیں کرتا، ایک مخصوص مقام ہوتا ہے، اینڈ جب اس مقام پر اس ریسیور کو رکھا جاتا ہے تو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک ریسیور ہے اللہ رب العزت نے انسانی جسم کا، وہ کسی اور مقام پر فٹ نہیں ہو سکتا تھا، یہی فٹ ہو سکتا تھا. اللہ پاک نے اس کو سینے کے بائیں طرف لگا دیا اور جہاں لگایا اس دل کو وہاں دل کی یعنی کیا کرتا ہے کہ دل یعنی دیگر اعضاء انسان کے جب کام کرتے ہیں یا دل جب کام کرتا ہے تو ایک ہلکی سی برقی کرنٹ پیدا ہوتی ہے، کرنٹ پیدا ہوتی ہے. اور انسان کا جو یہ جو دل ہے، یہ دل عام اعضاء کی نسبت زیادہ کرنٹ پیدا کرتا ہے، عام اعضاء کی نسبت اس میں برقی کرنٹ زیادہ ہوتی ہے. اور اپنا ایک مقناطیسی فیلڈ بناتا ہے یہ دل، جسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، مقناطیسی فیلڈ بناتا، اور وہ جو کرنٹ ہوتی ہے وہ پھر توانائی کی صورت میں پورے اعضاء کو، انسان کا یہ جو دل ہے یہ سپلائی کرتا، یہ کرنٹ آگے سپلائی کرتا ہے پورے اعضاء کو، توانائی فراہم کرتا. اور موجودہ سائنس نے اس کو برقی کرنٹ کا نام دیا اور بتایا کہ ہاں یہ دل جب انسان کا عمل کرتا ہے تو ایک خاص مقدار میں کرنٹ پیدا کرتا، سارے اعضاء کرنٹ پیدا کرتے ہیں لیکن دل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اور پھر یہ جو کرنٹ پیدا ہوتی ہے یہ اس کی دردوں کے حوالے سے، یعنی اس مہینے میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کمی بیشی زیادہ کم ہوتی رہتی ہے. اور یہ وہ کرنٹ سائنسی آلات کے ذریعے اس کا گراف بھی بنایا جا سکتا، اور سائنس کے اندر اس کو الیکٹرو کارڈیوگرام کہا جاتا ہے، الیکٹرو کارڈیوگرام جسے آپ ای سی جی کہتے ہیں، ای سی جی دل کی ای سی جی، وہ جو دل کا گراف بنتا ہے نا، دل کا گراف بنتا ہے دھڑکنوں کا، اوپر نیچے اس طرح وہ دیکھتے ہیں نا، وہ لائنیں ہوتی ہیں، لائنیں اوپر نیچے، یہ وہ کرنٹ، کہیں زیادہ پیدا کی تو گراف اوپر ہو گیا، کہیں اس سے مقدار کم ہو گئی تو نیچے ہو گیا. اس سے دل کی حالت یعنی صحت اور دل کی بیماری کا اندازہ ہوتا کہ کس حد تک یہ دل جو ہے وہ اپنا فنکشن درست کر رہا. دل کا درست ہونا، دل کا بیمار ہونا، وہ موجودہ سائنس نے اس سے وہ دریافت کیا کہ دل کرنٹ، یہ جو دل کرنٹ پیدا کرتا ہے اس سے انسان کے قلب کی صحت اور بیماری کا اندازہ ہوتا ہے. اور باقاعدہ گراف کی صورت میں سائنسی مشینوں کے ذریعے موجودہ سائنس نے اس کی یعنی اس حالت کو، ان قلب کی اس حالت کو نوٹ کیا، جسے ای سی جی کہا جاتا ہے، الیکٹروکارڈیوگرام. اور یہ دل خالق کائنات نے جو انسان کے سینے میں رکھا
یہ مادی اور روحانی قوتوں کا مشترکہ مقام ہے.
مادی سے مراد جسمانی نظام اور روحانی سے مراد انسانی قلبی کیفیات. یہ دل ان دونوں چیزوں کا جنکشن ہے, دونوں چیزیں یہیں آ کر ملتی ہیں. اور یہ دل مادی اور روحانی قوتوں کا مشترکہ مقام ہے جسے انٹرفیس کہا جاتا ہے. اب یہی سے انسان کا جسمانی نظام بھی درست ہوتا ہے, اسی سے انسان کا روحانی نظام بھی درست ہوتا ہے. اور پھر موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ دل, اللہ رب العزت نے اگرچہ سارے اعضاء کا تعلق دماغ کے ساتھ, برین کے ساتھ, لیکن اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا برین, چھوٹا سا دماغ اللہ پاک نے اس دل کے اندر بھی دل کے لیے فٹ کر رکھا. موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ چھوٹا سا دماغ اللہ پاک نے اس دل کو بھی عطا کر رکھا ہے جو دل کے اندر موجود ہے. اس دماغ کو موجودہ سائنس اے وی کمپلیکس کا نام دیتی, اے وی کمپلیکس. اس دماغ کو جو دل کا اپنا دماغ ہوتا, یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ دل وہ کیا ہے, ہر چیز محسوس کر رہا ہے, کس کو کہاں خون کی ضرورت ہے, کس کو, یعنی ہر چیز کی خبر ہو رہی ہے دل کو. انسان دوڑ رہا ہے, اب آرام کی حالت میں ہے, اب دوڑنے کی حالت میں ہے, اب کھانے کی حالت میں ہے, اب پینے کی حالت میں ہے, تو اسی یعنی مطلوبہ معیار کے مطابق, مطلوبہ مقدار کے مطابق خون جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو یہ دل کو خبر ہو جاتی ہے. دل کا خبر ہونا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے اس دل کو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا دماغ عطا کر رکھا ہے جو دل کے اندر اللہ پاک نے فٹ کر رکھا ہے. اس دماغی صلاحیتوں سے دل سارا انسانی بدن کی تمام معلومات اس کو محسوس ہو جاتی ہیں, معلوم ہو جاتی ہیں. اور موجودہ سائنس اس دماغ کو اے بی کمپلیکس کا نام دیتی ہے کہ اے وی کمپلیکس کے ذریعے انسان کا دل جو ہے انسانی حالات سے, انسانی جسمانی حالات سے باخبر رہتا. اب روس کے سائنسدانوں نے, رشیا کے سائنسدانوں نے ایک اور نظریہ پیش کیا. وہ نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر, جسم کے اندر دو سسٹم, ایک دل کا سسٹم اور ایک نروس سسٹم. نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام اور قلبی نظام, دو نظام انسان کے وجود کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. دل کا بھی اپنا ایک اعصابی نظام ہے, دل کے اپنے پٹھے ہوتے ہیں, دل کا اپنا ایک اعصابی نظام ہے, دل کے اپنے مسلز ہوتی ہیں. اب دو نظام, دل کا نظام اور اعصابی نظام. ایک تیسرا نظریہ یہ پیش ہوا ہے, سائنس نے پیش کیا ہے کہ دل کے اندر ایک تیسرا قسم کا ایک نروس سسٹم ہوتا ہے, ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم بھی ہوتا ہے, جس کا خیال موجودہ سائنس نے پیش کیا رکھیا کہ سائنسدانوں نے ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم. اور وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بس سینے کے اندر ہی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا مقام ہم متوجہ نہیں کر سکتے کہ وہ مقام کون سا ہے, لیکن دین کہتا ہے کہ اس نروس سسٹم کا مقام انسان کا قلب ہے. اور وہ سائنس کہتی ہے کہ وہ سینے کے اندر ہی حیران کن قسم کے کچھ فیل ہوتے ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کا عین وہ مقام ہم متوجہ نہیں کر سکتے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں. اور وہ کیفیت کیا ہے؟ مثلا انسان ہے, وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے, اب محبوب ہے اس کا سامنے بیٹھا انسان, ادھر بیٹھا ہے, وہ بات چیت کر رہا ہے. اب جب تک وہ محبوب سے ہم کلام ہوگا, نہ اس کو بھوک محسوس ہوگی, نہ اس کو پیاس محسوس ہوگی, نہ اس کو کوئی درد محسوس ہوگا, نہ تکلیف, اس لیے کہ محبوب سامنے ہے. جب محبوب سامنے ہو تو یہ تھی قلب کی ایک ایسی کیفیت ہے, یہ ایسا حیران کن ایک فیل ہے, حیران کن امر ہے کہ جو قلب میں واقع ہو, جو سینے کے اندر واقع ہوتا ہے. محبوب سامنے بیٹھا ہو, ابھی اس عالم میں یعنی نہ بھوک محسوس ہوتی ہے, نہ انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے, بس اس کی آنکھ یہ کہتی ہے کہ بس وہ سامنے بیٹھا اور نگاہ کر, انسان گم ہو جاتا ہے, حسن کے جلووں کے اندر گم ہو جاتا ہے, نہ بھوک کا احساس, نہ درد کا احساس. سائنس نے اس احساس کی جگہ کو نہیں بتایا کہ یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم موجود تو ہے, لیکن خبر نہیں وہ سینے میں کہاں کس پوائنٹ پر واقع ہوتا ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ ہے, انسان کے دل کے ساتھ ہے, کہ دل حسن کے اندر اتنا محب ہو جاتا ہے, اتنا گم ہو جاتا ہے, نہ تکلیف کا احساس, نہ بھوک کا احساس. یہ وجہ قرآن مجید کہتا ہے وقت آنا دیا ہننا وکن ہاشا اللہ مہا زبا شرح زلیخا, پر جب اور کو نہیں تانے دیے تو زلیخا تو غلام پر عاشق ہو گئی. تو زلیخا نے کہا, اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر, آپ کچھ لمحوں کے لیے بس نقاب اٹھا کر ان عورتوں کے سامنے سے گزر جائیں, تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ میں کسی عام شخص کی دیوانی نہیں ہو گئی, یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے چہرے سے نقاب اٹھایا. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے پھل پکڑے ہوئے تھے, چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی, ہاتھ کاٹ ڈالے. اب دل
حسن کے اندر اتنا گم ہوا کہ اس تکلیف کا احساس نہ رہا. آپ کٹ گئے بکستان آئی دیا ہونا بکل نہ ہاتھ لگا مہاجا باجرا, ہاتھ کٹ گئے, خون بہ گیا لیکن تکلیف کا احساس نہ ہوا. تو یہ جو یہ خون بہ رہا ہے, بھوک لگی ہے, خون بہ رہا ہے, زخم ہے یا اور کیفیت ہے, لیکن نگاہ اور دل حسن میں اتنا مستغرق ہے, اتنا بہم ہے, نہ درد کا احساس ہے نہ بھوک کا احساس ہے, کچھ بھی یعنی محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ جو کیفیت سینے کے اندر وارد ہوتی ہے, موجودہ سائنس نے کہا کہ یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم ہے انسانی وجود کے اندر, اور اس نروس سسٹم کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ, انسان کے دل کے ساتھ ہے. اسی طرح آپ مثلا ایک دردناک کہانی آپ سنتے ہیں, ایک بڑی مثلا کربلا کا واقعہ آپ سنتے ہیں, کوئی صاحب بیان کریں کربلا کا واقعہ, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں. کوئی اور دردناک واقعہ, کوئی اور دردناک ایسی چیز سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب یہ یعنی جو واقعہ آپ سن رہے ہیں, آپ دل کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ایک عجیب قسم کی کیفیت, ایک دردناک, یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم ہے جو انسانی وجود کے اندر اس دل کے ساتھ اللہ رب العزت نے مطالعہ کیا. اب جب وہ کیفیات ہوتی ہیں تو ان کیفیات میں وہ دل حکم دیتا ہے اپنے دیگر اعضاء کو کہ ان کیفیات کے مطابق جو ہے وہ ڈھل جائیں. اب دل کے ساتھ لیکریمل ہوتی ہیں, لیکریمل یعنی آنسوؤں کی جو نالیاں ہوتی ہیں جنہیں لیکریمل کہا جاتا ہے, جن کے ذریعے آنسو آنکھوں میں آتے ہیں, ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ, وہ جو لیکریمل جو آنسوؤں کی نالیاں, ان کا تعلق بھی انسانی اسی قلب کے ساتھ ہے, اس کی قلبی کے احتجاج کے ساتھ ہے. اب ادھر دل بھرایا, دل دکھی ہو گیا, ادھر دل پریشان ہو گیا, ادھر دل حکم کرتا ہے کہ اے لیکریملز, ان کے احتجاج کو پانی کی صورت میں آنکھوں سے بہانا نہیں ہوتا. اب وہ آنسو انسان کے, وہ قرب انسان کا وہ آنسو بن کر آنکھوں سے ڈھل جاتا ہے. تو اس احتجاج کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. اب یعنی یہ احتجاج, ہجر کی احتجاج, محبت کی احتجاج, قرب کی احتجاج, سرشاری کی احتجاج, انسان کا دکھ محسوس کرنا, انسان کا خوش محسوس کرنا, انسان کا اذیت, یہ بھی انسانی قرب ہی کے ساتھ متعلق ہیں. اور یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم ہے جو انسان کے ساتھ متعلق ہے. اور خالق کائنات نے انسانی قلب کو یہ کیفیت عطا کی, مثلا انسان کا دل. اچھا, پھر دل کا جو روحانی نظام ہے, اس روحانی نظام کا انسان کے جسم پر بھی اثر پڑتا, اس روحانی نظام کا انسان کے جسم پر, انسان کے قلب پر. مثلا دل خوش ہو تو سارا جسم اشار بشار ساری کائنات خوش نظر آتی, جسم پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر دل خوشمردہ ہو جائے, دل اداس ہو جائے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے, جسم خوش, پھر دل کے اندر ایک توانائی ہو, ایک بلبلا ہو, کہ پورا جسم بھی انسان کا ایکٹیو رہتا ہے. اب دل اداس ہو جائے تو جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس لیے بعض جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جن کے مریض ہوتے ہیں, ڈاکٹر ان کی عزیز و اقارب کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ یعنی اگر کچھ غم کی کیفیات سے انسان کا دل کمزور ہو جائے اور دل امراض میں مبتلا ہو جائے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو کسی کو خوشی دکھاؤ, ان کے لیے خوشی کا سماں پیدا کرو, کوئی بیٹا ہے اس کی شادی کرو, بیٹی ہے اس کی شادی کر دو, تاکہ ان کو خوشی کو راحت ملے, تاکہ اس خوشی کے ذریعے اس کا قلب جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو خوشی ایک روحانی کیفیت ہے, غم بھی ایک روحانی کیفیت ہے. غم سے دل خراب ہوتا ہے, غم سے دل انسانی کیفیت, یعنی جب غم کی حالت میں ڈلتی ہے انسان کا, تیسری قسم کا نروس سسٹم جب غم میں تبدیل ہوتا ہے تو دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, جس دل کا فنکشن کمزور ہو جاتا ہے. اور یہی دل جب خوشی سے سرشار ہوتا ہے تو اس کے اچھے اثرات انسان کے جسم پر پڑتے ہیں, انسان کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے. اس لیے دل کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر اس طرح فارغ کے سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی خوشی دکھاؤ, ان کو کسی صحت افزا مقام پر لے جاؤ, ان کو کوئی کسی غمناک خبر سے دور رکھو. کیا مطلب کہ وہ غمناک خبر ان کے دل کی صحت کو تباہ کر سکتی ہے؟ ہاں, دل کی صحت بہتر کر سکتی ہے, جسمانی صحت بہتر کر سکتی ہے. کوئی خوشی کی چیز, ان کو کوئی خوشی دکھائی جائے. تو یہ روحانی کیفیات کا اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے, انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے. اب خالق کائنات نے, یعنی یہ بھی دل کی ایک کیفیت ہے. اب اللہ رب العزت نے انسان کا جو دل ہے, یہ خالق نے انسان کو دو چیزیں عطا کر رکھی ہیں, ایک ذہن اور ایک دل. ذہن انسان کا یہ پانچ حواس, ان سے علم حاصل کرتا, لیکن دل علم کے حصول کے لیے حواس کا محتاج نہیں ہے. حواس کا, ذہن معلومات کے لیے آنکھ کا محتاج ہے, ذہن معلومات کے لیے یعنی آنکھوں کا محتاج ہے, ذہن معلومات کے لیے زبان کا محتاج ہے, ذہن معلومات کے لیے یعنی دیگر چیزوں کا محتاج ہے، قوت شامہ کا، قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، دل ان کا، ذہن ان کا محتاج ہے، لیکن دل محتاج نہیں، اس لیے کہ دل علم کی تخلیق کرتا ہے. دل اللہ پاک دل کو یہ صلاحیت پا کر رکھی ہے کہ دل کے اندر سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، دل کے اندر سے معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں، جنہیں وجدان کہا جاتا ہے، وجدان کہا جاتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ انسان جب ان حواس سے نا تعلق ہو جاتا ہے، ان خالی کے تحرات اشار مت ہے کہ انسان جب تو ان حواس سے، یعنی دیکھنے سے، سننے سے، سونگنے سے، چکھنے سے لا تعلق ہو جائے اور دل کو فقط میری ذات کی طرف موڑ دے، اور ذکبت نہیں لگے تبدیلا، دل فقط میری طرف لگا لے، تو میں تیرے دل کو علوم کا سرچشمہ بنا دیتا ہوں. اب صحیح وجہ ہے کہ صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب پڑھی تھی، حضور نے کون سی کتاب پڑھی تھی، صبر کائنات نے کہاں کس مکتب میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی تھی؟ نہیں، وہ بات یہی تھی کہ وہ دل قلب مبارک تھا جس کے اللہ پاک نے علوم کا سرچشمہ بنا دیا. وہ دل حضور کے قلب مبارک تھا، یہ معنی ہے حضور کے امی ہونے کا، امی ہونے کا معنی. آخر وہ جانے کتاب کسی کے پاس نہیں پڑی، لیکن علم ایسا ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم حضور بیان کر رہے ہیں. ابھی کتاب میں آتا ہے کہ حضور فجر کی نماز پر کھڑے ہوئے ممبر پر، راکہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ علوم بیان کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا تھا، حضور نے سارا بیان